بسم الله الرحمن الرحيم.
تقلید کے موضوع پر مسلم یونٹی فاؤنڈیشن کے بانی مجاہد سنیت حضرت مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب قبلہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مدلل اور پرمغز کتاب فلسفہ تقلید. تقریر میں حسب ذیل نکات آپ سماعت فرمائیں گے. نمبر ایک، تقلید کیا ہے؟ نمبر دو، تقلید قرآن و حدیث کی روشنی میں. نمبر تین، کیا صحابہ کرام نے بھی تقلید کی ہے؟ نمبر چار، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے امت نے تقلید کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ نمبر پانچ، صرف چار اماموں کو تقلید کے لیے امت نے کیوں منتخب کیا؟ نمبر چھ، چاروں اماموں کے درمیان سخت اختلاف ہے، پھر بھی سب کیسے حق پر ہیں؟ نمبر سات، جب چاروں حق پر ہیں تو کسی ایک ہی امام کی تقلید لازمی کیوں؟ نمبر آٹھ، ترک تقلید کا مزاج امت کو کن فتنوں میں مبتلا کرتا ہے؟ اب ہمتم گوش ہو جائیے، لیجئے سماعت فرمائیں ان نکات پر مشتمل ایک پرمغز خطاب فلسفہ تقلید.
ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول واولی الامر منکم. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانان، خادم قوم، خادم ملت سید مظفر حسین صاحب، الحاج بشیر مارفانی صاحب، انیس مارفانی صاحب اور دیگر اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام ایک مخصوص ٹاپک اور مخصوص موضوع پر ہے، اور یہ ٹاپک بھی بڑا علمی ہے اور خشک ہے، دقیق ہے. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس میں آپ ہر دو تین جملے کے بعد سبحان اللہ کہہ سکیں. اور آج میں کوئی جوشیلی اور جذباتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا. آج آپ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے. تو آج کا یہ ٹاپک تقلید کا بڑا علمی ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا تہائی آسان انداز میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکوں، لیکن اس کے لیے آپ کو دل جمعی کے ساتھ آخر تک بیٹھنا ہے. سب لوگ بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیں. آج کا یہ ٹاپک آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اور اس دور میں ایک فتنہ کھڑا ہے اس فتنے سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے اس ٹاپک کو سننا اور آج جو کچھ بھی جو ہے بیان کیا جائے گا اس کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقلید کیا ہے، اس لیے کہ بہت سارے افراد اس میں وہ ہوں گے جو اس لفظ کا معنی اور مفہوم بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ تقلید کی کا جو عام ایک تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ امت مسلمہ نے فقہ کے چار اماموں کو متعین کر لیا اور اس کے بعد ان کے فتاوے اور ان کے اقوال پر وہ عمل کرنے لگے۔ اس وقت پوری دنیا میں یا تو مسلمان حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یا شافعی ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، یا مالکی ہیں، عرب کنٹری میں مالکی ہوتے ہیں، امام مالک کی وہ تقلید کرتے ہیں، یا حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ چار اماموں کو امت مسلمہ نے طے کر لیا اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ پیروی انہوں نے شروع کر دی، تقلید شروع کر دی۔ لیکن بعض لوگوں کو اس پر شدید قسم کا اعتراض ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن ہے اور حدیث ہے ہمارے پاس تو کسی امام کی تقلید کی ہم کو کیا ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کسی امام کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اور معاذ اللہ رب العالمین، اس سلسلے میں انہوں نے اتنی شدت اختیار کی کہ اسے جو ہے وہ شرک تک کہہ دیا، اشراف کے دین کا نام دے دیا کہ یہ دین میں جو ہے وہ شرک ہے معاذ اللہ۔ تو تقلید کیا ہے، قرآن و سنت سے کس طرح سے تقلید کا جواز نکلتا ہے، ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، یا وہ قرآن کی فکر سے، احادیث کی روح سے، عدم واقفیت یہ سبب بنی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ تقلید کو معاذ اللہ شرک قرار دے دیا۔ لیکن آج بہت ہی آسان انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقلید کیا ہے۔ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے تقلید کرنا، کیا امام کو جو ہے وہ خدا مان لینا ہے، مطاع مان لینا ہے، جب قرآن بھی ہے ہمارے سامنے اور حدیث رسول بھی ہے ہمارے سامنے تو امام کی ضرورت کیا محسوس ہوئی، اور ہم تقلید کر رہے ہیں ہمارے لیے کیا مجبوری ہے؟ عزیزان گرامی، تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس طرح سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اس طرح سے امام کو مان رہے ہیں، ان کے اقوال کو اور ان کے فتاوی کو مان رہے ہیں، یا حدیث ہے جس طرح سے وہی حیثیت ہم کسی امام کو دے رہے ہیں، نہیں۔ تقلید کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ بتا دوں کہ وہ مسائل جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیثوں میں ہے، اور حال یہ تھا صحابہ کرام کا دور نبوی میں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ دریافت کرتے، تو کبھی ایسا ہوتا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا، قرآن نازل ہو جاتا۔ اس طرح کے بے شمار مسائل قرآن میں ہیں، اور اس ریفرنس کے ساتھ ہیں کہ لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے دو، لوگ تم سے یہ سوال کرتے ہیں تم انہیں یہ جواب دے دو۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما دیتے، تو جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تو یہ وحی ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو اس وقت نزول قرآن کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باقی نہ رہی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نئے مسائل کے سلسلے میں سرکار سے جو ہے وہ رجوع کر لیں۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اور ان نئے نئے مسائل کا حل جو ہے وہ بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پہ جو ہے وہ استخراج فرمایا ہے. اور چار امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو ہیں یہ پہلی اور دوسری صدی کے ہیں. انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا، نئے مسائل کا حل قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے نکالا اور اسے جو ہے وہ امت مسلمہ کو بتایا، اور آج تک امت مسلمہ ان کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے اور اسے جو ہے وہ مانتی ہے اور ان کی تقلید کرتی ہے. تو جو مسئلہ قرآن اور سنت میں موجود ہو صاف طور پہ، صریح طور پہ، اس میں امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے وہ مسائل جو احادیث میں جو ہے وہ صاف طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے فقہا اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، عقیدہ وہی ہے ہمارا جو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، جو احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے. عقیدے میں ہم کسی بھی امام کو فالو نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے احکام صریحہ، بعض احکام قرآن میں اور احادیث میں صاف اور صریح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ نماز پانچ وقت فرض ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، ان تمام باتوں کو جو ہے وہ صاف اور صریح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، سمجھنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے، اس میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں. اور عقائد میں بھی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے جو مسائل صاف طور پہ، صریح طور پہ نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور نہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. مجتہد جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر اس کا استخراج کرتا ہے، قرآن اور سنت سے نکال کے بتاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کے دور میں بے شمار نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نئے نئے ممالک فتح ہو رہے تھے اور اسلام کے فریرے نئی نئی سرزمینوں پہ جو ہے وہ لہرا رہے تھے. مختلف قومیں اسلام کے دامن میں داخل ہو رہی تھی، لینگویج کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا، تہذیب کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا، تمدن کے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور مزاج اور فکر کے مسائل پیدا ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ جب فارس فتح ہوا تو ان کی زبان جو ہے وہ فارسی تھی. اب صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ کریٹ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے لیکن عربی نہیں جانتے، تو کیا آپ جمعہ کا خطبہ ان کے سامنے ان کی زبان میں دیا جائے یا عربی ہی میں ہوگا؟ انگریزی ممالک فتح ہوئے، یورپ فتح ہوا، تو اس وقت بھی یہی مسائل پیدا ہوئے کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا مزاج، ان کی فکر اور بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو گئے. تو صحابہ کرام میں کچھ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اس دور میں اس نئے مسئلے کا حل قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ نکالا، اور دیگر صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کی پیروی کی. جو مجتہد تھے انہوں نے استخراج کا کام کیا، اور جو عام صحابہ کرام تھے، جو فقیہ نہیں تھے، جو مجتہد نہیں تھے، انہوں نے جو ہے وہ فقہا فقیہ صحابہ کی جو ہے وہ تقلید کی. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار نئے مسائل ہیں جس کا ذکر نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا. مثال کے طور پہ بلڈ ڈونیشن، ایک صحت مند انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے اور ایک مریض کے جسم میں جو ہے وہ اسے منتقل کر دیا جاتا ہے. یہ عمل قرآن و سنت کی بنیاد پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن میں اور حدیث میں. اسی طرح سے اعضا ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، ایک شخص کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، ایک صحت مند انسان کے جسم سے جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے سے کڈنی نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد بیمار آدمی کو جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. یہ اعضا کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنا، اس کا ذکر آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا. اسی طرح سے آپ بینک کے ذریعے ڈیلنگ کر رہے ہیں، بینک کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی کوئی مثال آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی. اسی طرح سے آپ زندگی کا بیمہ کرواتے ہیں، انشورنس کرواتے ہیں، اس کا بھی کوئی ذکر آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. آپ ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں سفر حج میں، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی ذکر آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. اس طرح سے لاکھوں مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ملے گا نہ احادیث میں ملے گا، وہ بالکل نئے مسائل ہیں. حضور کے وصال کے بعد دور صحابہ میں بھی وہ مسائل پیدا ہوتے رہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے قرآن اور سنت سے قیاس کیا، اجتہاد کیا، مسائل نکال کے صحابہ کرام کو فتویٰ دیا، بتایا، اور دیگر غیر فقی صحابہ نے تقلید کی ہے. تو یہ بہت بڑی مجبوری ہے امت مسلمہ کے سامنے کہ وہ نئے مسائل جو حضور کے وصال کے بعد سے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، آج تک پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہے وہ مسائل کی نئی نئی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہیں گی. میرے عزیزوں اور میرے دوستو، یہ جو چار امام ہیں انہوں نے امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ جس مسئلے کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جو تم چاہو کرو، اس لیے کہ اس کا کوئی حکم نہیں، قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے فقہا کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، انہوں نے نئے مسائل کو بھی قرآن اور سنت ہی سے جو ہے وہ ثابت کیا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات پورے طور پر آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اجتہاد کیا ہے اور قیاس کیا ہے. آگے بحث جو ہے وہ اس کی آئے گی، لیکن میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ آج کچھ لوگ، ایک طبقہ جو ہے وہ ٹیکہ لگاتا ہے جسے کشکا کہا جاتا ہے، ہمارے فقہا اس کو کفر قرار دیتے ہیں. یہ جو کشکا لگایا جاتا ہے ٹیکہ، کفر قرار دیتے ہیں. لیکن یہ کشکا لگانا یہ صرف ہندوستانی تہذیب ہے ایک طبقے کی، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ حکم لگایا کیسے گیا کہ یہ کفر ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، تو بے شک اس کا کوئی ذکر قرآن اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن فقہا کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو قوم کشکا لگا رہی ہے وہ کیوں لگا رہی ہے، کیا یہ اس کا مذہبی شعار ہے، مذہبی علامت ہے؟ اگر مذہبی علامت ہے تو انہیں جو ہے وہ اس کا حکم قرآن اور سنت میں صراحتاً تو نہیں ملتا ہے لیکن اشارتاً مل جاتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مذہبی شعار کو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. تو یہ حدیث کتب احادیث میں آپ کو مل جائے گی. ایک فقیہ جو ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ لگائے گا کہ یہ کشکا لگانا جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم کا مخصوص مذہبی شعار ہے اور حدیث پاک میں کسی بھی طرح کے کسی دوسرے مذہب کے شعار کو اختیار کرنا جو ہے وہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ابھی سامنے آئیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھوم پھر کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، تو ہر عالم اور ہر مسلمان اس کو پڑھ کے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ترجمہ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، اور کیا اس بات کی قرآن و سنت کی روح سے کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسائل بتائیں، فتاوے دیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، اس کی تحقیق نہ کریں اور علمی جو ہے وہ ریسرچ نہ کریں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور قرآن و سنت میں اس کا پروف ہے یا نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ بتانے والا ایک فقیہ ہے، بتانے والا ایک مفتی ہے اور یہ ذیلم ہے، قرآن و سنت کا شعور رکھتا ہے، اس لیے اس نے جو بتایا وہ صحیح ہے، اعتماد کر لینا، بس اسی کا نام تقلید ہے. کہ جو مسائل نہ قرآن میں بیان کیے گئے ہوں نہ حدیث میں بیان کیے گئے ہوں اور اس کی صراحت قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو وہ نئے مسائل اگر کوئی فقیہ جو ہے وہ، کوئی مجتہد جو ہے وہ قرآن و سنت ہی کی بنیاد پر بتا دے تو اس کے اوپر عمل کرنا. بتاؤ اس کے اندر آپ کو کوئی قباحت محسوس ہوتی ہے؟ قرآن عظیم فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جو ہے وہ پوچھو، نہ جاننے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی بات قرآن عظیم نے کی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ایک مسئلہ نہیں جانتے، آپ مفتی کے پاس جاتے ہیں اور مفتی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، آپ مسئلہ پوچھ کر چلے آتے ہیں یا مفتی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی بات ماننے والا نہیں، آپ نے جو بات بتائی ہے پہلے مجھے حدیث کی کتاب میں دکھاؤ کہ وہ بات اس کے اندر ہے یا نہیں، قرآن میں دکھاؤ کہ وہ جو ہے اس کے اندر ہے یا نہیں، کیا آپ یہ سوال کرتے ہیں اس سے؟ کسی مفتی سے آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ اگر مفتی یہ بتا بھی دے کہ یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اس سے یہ مسئلہ جو ہے نکلتا ہے، تو بھی آپ کو کیا سمجھے گا کہ سنن ابن ماجہ کی وہ روایت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، وہ لینگویج ہی آپ نہیں جانتے۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس مسئلے کو ویریفائی کر سکے قرآن و سنت سے، تو آپ پھر کسی مفتی کے محتاج ہی کب رہ جائیں گے، آپ خود جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں کہ مفتی ذیلم ہے، یہ قرآن و سنت کا ماہر ہے، یہ قرآن و سنت کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے، اور یہ اس نے جو بتایا اگر صحیح بتایا ہے، آپ اسی اعتقاد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ صحیح بتایا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اگر غلط بتایا ہے تو گناہگار وہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، بس تکلیف کی حیثیت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ مسائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو، کوئی مجتہد جو ہے ان نئے مسائل کو استنباط کرے، تو اس کے اوپر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن و سنت میں کہ جس کے معنی میں دو پہلو نکلتے ہیں، یا ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، تو کسی حدیث یا قرآن عظیم کی کسی آیت کے سلسلے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہاں پہ کون سا معنی لیا جائے، یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ فقیہ اور مجتہد کرتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مسائل جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، اس کو جو ہے وہ قیاس کر کے، اجتہاد کر کے قرآن و سنت سے نکالنا، اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ شرعاً یہ جائز بھی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی بھی ہے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، میں آپ کو جو ہے وہ روایت جو ہے وہ سناؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حاکم بنا کر بھیجا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے یمن، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے معاذ، ابھی تو تم یہاں ہو، تمہیں جو مسئلہ پیش آتا ہے تم جو ہے وہ مجھ سے دریافت کر لیتے ہو، اب تم یمن جا رہے ہو، یمن میں اگر تمہیں تمہارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا جواب دیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں آپ کو جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، جب تمہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی نئی صورت سامنے آ جائے، تو اے معاذ تم وہاں کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ قال، حضرت معاذ نے فرمایا، اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوگا، پہلا اسٹیپ میرا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی کتاب جو مجھے اذکر ہے، یاد ہے، حفظ ہے، اس میں تلاش کروں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پوچھا، قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم کتاب میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، قرآن میں اگر مجھے وہ مسئلہ نہیں ملے گا تو میں آپ کی سنت اور آپ کی احادیث، جس کا ایک عظیم ذخیرہ میرے سینے میں محفوظ ہے، میرے دماغ پہ نقش ہے، میں اس میں تلاش کروں گا اور اس سے جو ہے اس نئے مسئلے کا حل بتاؤں گا لوگوں کو۔ آگے بڑھ کے سرکار نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اے ماس، اگر تم کوئی ایسی صورت میں مبتلا ہو جاؤ، ایسے مسئلے میں مبتلا ہو جاؤ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ احادیث میں ہو تب کیا کرو گے؟ قالا اشتہدو برائی ولو آلو، یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا اور اس نئے مسئلے کو حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تین حصے بیان کیا سرکار نے، فرمایا کہ کہاں تلاش کرو گے؟ تو فرمایا قرآن میں، فرمایا وہاں نہ ملے تو، فرمایا آپ کی سنت میں، آپ کی احادیث میں، فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو تیسرا اسے بیان فرمایا اشتہدو برائی، میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا۔ سرکار کو منع فرما دینا چاہیے تھا کہ نہیں، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں نہ ہو وہ اپنی رائے سے بتائے اور لوگوں کو پابند کرے کہ اب تم میری اس رائے کا احترام کرو اور عمل کرو۔ نہیں نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا جانتے ہیں؟ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدره فقال الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے میرے فرشتادے کو، رسول کے فرشتادے کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہے اور راضی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ تینوں باتیں کلیئر ہو گئی شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور وہ بھی صحابی نے کی کہ یا رسول اللہ پہلے میں قرآن سے تلاش کروں گا، مل گیا فبہا، ورنہ میں آپ کی سنت سے تلاش کروں گا، مل گیا فبہا، اور تیسری صورت یہ تھی کہ اشتہدو برائی، میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا۔ اس پر سرکار خوش ہو گئے۔ اب حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ چلے گئے یمن، وہاں جب بھی انہیں کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہوگا تو انہوں نے قرآن سے بتایا ہوگا، جب قرآن سے نہ ملا ہوگا تو رسول اللہ کی حدیث سے بتایا ہوگا، اور جب وہاں بھی نہ ملا ہوگا تو پھر اشتہدو برائی، اپنی رائے سے انہوں نے قیاس کیا ہوگا۔ یہ قیاس، یہ اجتہاد، یہ غیر منصوص مسئلے کو منصوص مسائل کی علت کی بنیاد پر جو ہے اس کا حکم بیان کرنا، یہ فقیہ کا کام ہے، اور اسی کے اوپر عمل کر لینا یہ جو ہے تقلید ہے۔
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد قضا کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرے، قرآن میں نہ ملے تو احادیث کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس میں بھی نہ ملے تو صالحین کے فیصلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ورنہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اپنی رائے سے اجتہاد کرے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک اسٹیپ کو اور بڑھا دیا۔ اس لیے کہ بات ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ایک صحابی رسول اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ قضا کا پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں ڈھونڈو، اس میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول اللہ کی حدیث میں ڈھونڈو، اور اس میں نہ ملے تو صالحین نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہو۔ وہی تیسرا اسٹیپ ہے جس کی بات ابھی میں نے کی۔ تیسرے اسٹیپ پر اگر صالحین کے فیصلے کا کوئی مجموعہ تمہارے سامنے ہو تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو، اور اگر نہ ملے تو فلیشتہد رائیہ، اپنی رائے سے جو ہے وہ اجتہاد کرے۔ یہ سنن نسائی کی جو ہے وہ روایت ہے، حدیث کی مشہور کتاب۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستو، یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے مہر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا۔ آپ نے غور کیا کہ یہ جو مسئلہ مہر کا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے جو ہے وہ قیاس کروں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میں اپنی رائے سے قیاس کروں گا، اور اگر میرا قیاس صحیح ہوا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر میرا قیاس غلط ہوا تو یہ میری جانب سے ہے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، قرآن کی کوئی آیت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس عورت کے سلسلے میں بتا سکے مسئلہ کہ کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اب میں اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں اگر میں صحیح حکم ظاہر کر دوں تو یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو یہ میری جانب سے ہے اور اس کے بعد شیطان کی جانب سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس مسئلے کا قیاس کے ذریعے سے حل بتایا ہے, اجتہاد کے ذریعے سے بتایا. وہ لوگ سن کر چلے گئے. کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسے ایسے مسئلے میں عبداللہ ابن عباس نے اپنی رائے سے, اپنے قیاس سے جو ہے وہ مسئلہ بتا دیا. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد سنن ابو داؤد کی روایت ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن مسعود, تم نے جو فتویٰ دیا, تمہاری جو رائے ہیں, سنو ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیم یہی مسئلہ, بالکل یہی مسئلہ ہم نے پوچھا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی اس کا حل بتایا تھا, جواب دیا تھا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب سنا کہ اچھا ایسا ہوا ہے, جو مسئلہ میں نے قیاس کر کے بتایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے دماغ میں محفوظ ہے اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے, وہی فیصلہ سرکار نے فرمایا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے, قال ففرح عبداللہ ابن مسعود فرحا شدیدا حين وافق قضاءه قضاء رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود انتہائی خوش ہو گئے, مسرت سے جھوم اٹھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کا فیصلہ رسول اللہ کے فیصلے کے عین مطابق ثابت ہوا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اس طرح سے دور صحابہ میں اجتہاد صحابہ کرام نے کیا. نئے مسائل کا حل جب قرآن و سنت میں نہ ملے تو قیاس اور اجتہاد کا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کو بوسہ دے دے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سوال کا جواب سرکار یس یا نو میں دے سکتے تھے, ہاں یا نہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو یوں بیان کیا, فرمایا بھلا بتاؤ تو صحیح, اگر تم پانی سے کلی کرو اور اسے پھینک دو تو کیا تمہارے روزے میں کوئی نقصان آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو یہ قیاس کی ترغیب دے رہے ہیں سرکار, اجتہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہے میرا عمل کہ میں روزے کی حالت میں جو ہے وہ پانی منہ میں لیتا ہوں اور پھر اسے اگل دیتا ہوں, تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا. تو جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو, تم خود بھی جو ہے وہ اس مسئلے پر اسے قیاس کر سکتے ہو کہ اگر کوئی شخص بوسہ دے تو روزے میں بوسہ منع نہیں ہے, جماع منع ہے, لیکن بوسہ جو ہے وہ صرف اس کی حیثیت وہی قرار دی جا سکتی ہے جو کلی کی ہے. اسی طرح سے قبیلہ قسم کی ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے والد ضعیف ہیں اور سواری پر سوار نہیں ہو سکتے ہیں, حج ان کے اوپر فرض ہے لیکن وہ مکہ معظمہ جا نہیں سکتے, تو کیا میں ان کی طرف سے جو ہے وہ حج کر سکتی ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بھی وہی روش اختیار فرمائی, وہی طریقہ اختیار فرمایا. ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے کہ ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہو یا نہیں کر سکتی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا نہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں, تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے, اسے بھی ادا کرو.
سبحان اللہ.
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مزاج دے رہے ہیں کہ تمہیں کوئی مسئلہ اس طرح سے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میری حدیث, میرا قانون, میری شریعت تمہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی باپ مر جائے, مقروض ہو, تو اس کے بیٹے اگر مستطیع ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا قرض ادا کر دیں. تو یہ اللہ کا قرض ہے, حج ادا کرنا اس کے اوپر ضروری تھا, نہیں کر سکا, تو تمہیں جو ہے وہ تم کر سکتی ہو جس طرح سے قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, لیکن بہت کم وقت میں مجھے بہت سارے پوائنٹس کلیئر کرنے ہیں, اس لیے میں ان چند روایتوں کو جو ہے وہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا صحابہ کرام نے بھی تکلیف کی ہے؟ تو بے شک صحابہ کرام نے بھی تکلیف کی ہے. صحابہ کرام میں سب کے سب مجتہد نہیں تھے, سب کے سب فقی نہیں تھے, اور سب کی علمی حیثیت یکساں نہیں تھی, اور وہ ہو بھی نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے لیجئے, بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور جب وصال ہو گیا پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے. ساری حدیثیں آپ کی نشست میں ہر وقت ساتھ رہتے, غزوات میں ساتھ رہتے، ہر جگہ ساتھ رہتے. حضور حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان یہ ہے کہ تمام حدیثیں جو ہے وہ کب کیا حکم دیا سرکار نے، کب اسے جو ہے وہ منسوخ فرما دیا، پوری تفصیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے عالم تھے. عزیزان گرامی، تو عباس صحابہ ایسے تھے کہ جو بہت بعد میں ایمان لائے. سرکار کے وصال کو ایک سال باقی ہے، اب اگر کوئی ایمان لایا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی کیٹیگری کا تو نہیں ہو جائے گا؟ علم کی حیثیت سے عبداللہ ابن مسعود سالہ سال سے سرکار کی محفل میں ہیں، سرکار کی خدمت میں حدیثیں سن رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں اور سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. اور جو شخص ایک سال پہلے مسلمان ہوا ہو تو وہ صحابی تو وہ بھی ہیں، لیکن علمی معیار دونوں کا اور حدیث کے سلسلے میں دونوں کا جو ہے وہ درجہ یکساں نہیں ہوگا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اچھا معاملہ رہا فیک کا، تو سنو، حضرت صحابہ کرام میں کئی صحابہ جو ہے وہ فقیہ تھے، جو علم قرآن اور علم حدیث کے ماہر تھے، اور جو صحابہ ماہر نہیں تھے وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. میں آپ کو فقہا صحابہ کے نام بتاؤں کہ صحابہ میں کون کون فقیہ تھا. حضرت معاذ بن جبل فقیہ تھے، حضرت زید بن ثابت فقیہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ تھے، حضرت عبید بن کعب فقیہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ تھی، حضرت علی فقیہ تھے، حضرت عمر فقیہ تھے، امیر معاویہ فقیہ تھے. صحابہ کرام میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ فقیہ تھے. جب کوئی نیا مسئلہ صحابہ کے سامنے پیش آتا تو صحابہ انہی کی طرف رجوع کر کے فتویٰ حاصل کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ، سبحان.
اور سنو، یمن والوں نے حضرت معاذ بن جبل کی جو ہے وہ ایک تقلید کی. یمن والوں نے معاذ بن جبل کی تقلید کی، اور مدینہ والوں نے زید بن ثابت کی تقلید کی، عبداللہ ابن عباس کی اہل مکہ نے تقلید کی، عبداللہ ابن مسعود کی اہل کوفہ نے تقلید کی، اور اہل شام نے حضرت امیر معاویہ کی تقلید کی. یہ سارے عظیم اجلے صحابہ مختلف کنٹری میں تھے، مختلف ممالک میں تھے، اور وہاں وہ ان کی روش یہی ہوتی تھی کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرتے، نہ ملے تو حدیث میں تلاش کرتے، نہ ملے تو اپنی رائے سے جو ہے وہ بتا دیتے تھے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ویسے ہی اس کی وہی حیثیت ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر مسائل کے اوپر عمل کرنے کی ہے. اس لیے کہ اب اس مسئلے کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی. حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت ہے کہ سرکار نے جب سنا کہ یہ اپنی رائے سے قیاس کریں گے تو اس کی مخالفت نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، خوش ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسئلے کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ عبید بن کعب کے پاس جائے، میراث کے مسئلے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، فقہ کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور مال کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ میرے پاس آئے. یہ ایک ایک صحابی رسول کو یہ اسپیشل مقام کیوں دیا گیا؟ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ قرآن اور حدیث میں ہے تو پھر کسی عالم کی طرف خاص طور پہ رجوع کرنا اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا؟ وہ تو فرما سکتے تھے قرآن میری بھی نظر میں ہے، حدیث میری بھی نظر میں ہے، جو مسئلہ تم چاہو مجھ سے پوچھو، میں قرآن اور سنت کی بنیاد پر بتاؤں گا. یہ الگ الگ صحابی کو الگ الگ سبجیکٹ میں ماہر بتانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو عبید بن کعب کے پاس جاؤ، میراث کے بارے میں پوچھنا ہو تو زید بن ثابت کے پاس جاؤ، فقہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، مال کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو میرے پاس آؤ. اب دور صحابہ میں تقلید کی، بالکل تقلید شخصی کی میں آپ کو مثال دوں کہ اس دور کے لوگ بھی کسی فقیہ کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور وہ جو بتا دیتا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ یقین کر کے اسی کے اوپر عمل کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، مدینہ منورہ سے ایک تور حج کا آیا، ایک قافلہ آیا مکہ. اس قافلے میں ایک عورت تھی، طواف ودا سے پہلے پہلے اسے جو ہے وہ حیض آ گیا. جب کوئی حاجی جو آفاقی ہو، جو میقات کو کراس کر کے گیا ہو، تو جب وہ مکہ سے روانہ ہوگا تو اسے طواف ودا کرنا ہوگا. یہ طواف ودا جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اگر عورت کو حیض آ جائے تو اب تو وہ حرم میں جا نہیں سکتی یا طواف کر نہیں سکتی، تو کیا کرے؟ وہ ٹور واپس جانا چاہتا تھا، وہ قافلہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن عورت کو حیض آ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے اس ٹور میں, اہل مدینہ کا ٹور تھا, وہ مدینے والوں کا تھا, زید بن ثابت جن کے فقیہ تھے, مدینے میں ان کا ہول تھا, مدینے میں ان کے اوپر ان کی شخصیت معتمد اور مستند اور معتبر سمجھی جاتی تھی. وہ جو مسئلہ بتا دیتے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے زید بن ثابت سے سنا ہے کہ وہ عورت اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے, آخری طواف جو ہے وہ طواف ودا نہ کر لے. لیکن انہوں نے کہا کہ مکے میں جو فقیہ ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں, ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے, وہ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ وہ مدنی قافلے کے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو ہے وہ پوری کیفیت بیان کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ بغیر قال لہم تنفر, عورت جا سکتی ہے, فتویٰ دیا انہوں نے کہ وہ عورت بغیر طواف ودا کے جا سکتی ہے. لیکن وہ جو کچھ لوگ تھے نا اس کے اندر جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے زید بن ثابت سے سنا ہے کہ نہیں جا سکتی, انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا لا ناخذ بقولک وندع قول زید, حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ عورت نہیں جا سکتی, اس لیے اے عبداللہ ابن عباس ہم آپ کے فتوے کو نہیں مان سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور سنت میں سب کچھ بیان کر دیا گیا اور ہر عالم اسی سے بیان کرتا ہے تو یہ اہل مدینہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس جو بتا رہے ہیں قرآن سے بتا رہے ہوں گے, حدیث سے بتا رہے ہوں گے, انہوں نے دلیل نہیں پوچھی. بلکہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں تفصیل بیان کی ہے کہ وہ ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے فتوے کو نہیں مان سکتے, لا ناخذ بقولک, ہم آپ کے قول کو جو ہے وہ نہیں لیں گے, نہیں مانتے ہم, تو انہوں نے کہا کہ میں جو بتا رہا ہوں تم حضرت ام سلیم سے پوچھ لو, وہ بھی تمہیں یہی مسئلہ بتائیں گی. تب بھی اہل مدینہ نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب تم مدینہ جانا تو زید بن ثابت جو تمہارے پتی ہیں ان سے پوچھ لینا, وہ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تم بتانا کہ میں نے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کی کوئی تفصیل روایتوں میں نہیں ملتی, لیکن مدینہ جانے کے بعد انہوں نے زید بن ثابت کے سامنے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا لیکن عبداللہ ابن عباس یہ بتا رہے تھے کہ وہ عورت بغیر طواف ودا کے جا سکتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو, میرے فتوے کی صحت پر اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم ام سلیم سے پوچھ لو, انہوں نے یہ بھی کہا. حضرت زید بن ثابت نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں, میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا وہی حق ہے اور وہی صحیح ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف قرآن اور سنت ہی میں سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی سے جو ہے وہ بتایا جائے اور اسی کے اوپر عمل کیا جائے, تو اہل مدینہ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک نہ زید بن ثابت کی شخصیت اہم ہے اور نہ آپ کی شخصیت. آپ اگر فتویٰ بتا رہے ہیں, آپ کوئی حکم بتا رہے ہیں, تو قرآن میں دکھائیے کہ کہاں ہے, حدیث میں دکھائیے کہ کہاں ہے. ہم شخصیت پہ کیوں بھروسہ کریں, شخصیت پہ کیوں اعتماد کریں؟ لیکن اہل مدینہ نے ایسا نہیں کیا. یہ اس بات کی بیین دلیل ہے کہ وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے کہ جو فقیہ ہوتا ہے, جو مجتہد ہوتا ہے, جو اہل فتویٰ ہوتا ہے, وہ جو فتویٰ دے دے, عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اسے صحیح مانے.
نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فلسفہ تقلید کانفرنس.
عزیزان گرامی, حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا. کچھ لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے, بخاری کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ بتایا, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو مسئلہ تم نے مجھ سے دریافت کیا ہے یہی مسئلہ تم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو. جب وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے یہ مسئلہ پوچھا تھا, حکم یہ بتایا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے, تو عبداللہ ابن عباس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا, اس کے خلاف بتایا. لوگوں کو پھر جو ہے وہ بتایا گیا, لوگوں نے ان کو بتایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ اے اشعری تم نے جو فتویٰ دیا تھا عبداللہ ابن مسعود اس کے خلاف ہمیں حکم بتا رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا حکم بیان کیا بتا دیا گیا, تو یہ سننے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ اشعری نے جو ہے وہ کیا فرمایا, وہ بخاری کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم, جب تک یہ متبحر عالم دین تمہارے درمیان موجود ہے تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو, تم مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی قرآن کے جاننے والے ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور رسول اللہ کی حدیث کے جاننے والے وہ بھی تھے, انہوں نے ایسا کیوں فرمایا کہ میں میرے مجھ سے آج کے بعد تم کوئی مسئلہ دریافت نہ کرنا, جو پوچھنا ہو تم عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو, ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ تم مجھ سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ مت پوچھو. اس کے بعد وہ صدر کی روایت ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس سے کس طرح سے مسئلہ بتایا. حضرت معاذ بن جبل کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے یہودی ہے وہ مر گیا, اس یہودی کا ایک بھائی اسلام قبول کر چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے, تو اس یہودی کی پراپرٹی سے جائیداد سے مسلمان کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی جزیہ موجود نہ تھا, قرآن میں اس کا کوئی حکم کوئی مثال نہ تھی, حدیث میں بھی نہ تھی. انہوں نے قیاس سے مسئلہ بتایا, ایک دوسری حدیث بیان کی کہ فرمایا ان الاسلام یزید ولا ینقص, اسلام جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے کمی نہیں کرتا. میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے کہ اسلام مومن کا فائدہ ہی چاہتا ہے, فائدہ ہی کرواتا ہے, بڑھاتا ہے, کمی نہیں کرتا. تو اب اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس یہودی کی پراپرٹی میں سے اس کی جائیداد میں سے مسلمان کو حصہ ملے گا. یسرو ولا تو اسرو بشیرو ولا تو نفرو, میرے عزیزوں اور میرے دوستو, تو یہ تھی چند مثالیں کہ صحابہ کرام نے تقلید کی یا نہیں اور صحابہ میں کون فقیہ تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاروں کے درمیان اختلاف ہے پھر بھی سب کیسے حق پر ہیں؟ یہ مثالیں میں تقلید کی صحابہ کے اعمال اور روایتوں کی بنیاد پر دے رہا ہوں. چار جو امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے درمیان اختلاف ہے. کسی چیز کو امام ابو حنیفہ جائز کہتے ہیں, کسی چیز کو امام شافعی جو ہے وہ جائز کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ حرام کہتے ہیں. حلت و حرمت کا یا متضاد حکموں کا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں جو ہے وہ امام شافعی نے کچھ فتویٰ دیا, امام احمد بن حنبل نے کچھ فتویٰ دیا, امام ابو حنیفہ نے کچھ فتویٰ دیا. تو یہ مختلف جو ہے وہ فتوے ہیں. تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب اللہ کی کتاب ایک ہے, رسول اللہ کی سنت ایک ہے, تو یہ مفتی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ یہ جائز ہے, ایک کہتا ہے کہ ناجائز ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, جس شخص کی نظر قرآن و سنت پہ نہ ہو وہ تو یہ اعتراض کر سکتا ہے, لیکن جس کی نظر قرآن و سنت پر ہو وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے سلسلے میں جو ہے وہ اختلاف ہونا یہ فطری بات ہے. میں آپ کو مثال دوں گا اور آج سے فتویٰ چاہوں گا, آج سے پوچھوں گا کہ اس کا معنی بتاؤ. کچھ لوگ کچھ معنی بتائیں گے, کچھ لوگ کچھ معنی بتائیں گے, لیکن صحابہ کرام کی روش کیا تھا, صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا. میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی تھا. یہ اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے اور حکم استنباط کرنا متضاد ہو جاتا ہے. ایک ہی حدیث سے ایک فقیہ کوئی اور حکم بیان کرتا ہے, دوسرا فقیہ کوئی اور حکم جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دیکھیے بخاری کی روایت ہے کتاب المغازی کی, ایک قافلے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بنی قریظہ بھیجا. اب بنی قریظہ بھیجا, فرمایا لا یسلین احد الاسرى الا فی بنی قریظہ, کہ نماز عصر تم بنی قریظہ میں جا کے ہی پڑھنا. کہاں پڑھنا؟ عصر کی نماز مدینے سے روانہ فرمایا, رخصت کیا, فرمایا کہ عصر کی نماز تم بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا. اب یہ قافلہ جو ہے وہ چلا, راستے میں انہیں تاخیر ہو گئی, دیر ہو گئی, اور عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتا تھا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے, اس لیے کہ عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. اگر ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو عصر کا وقت نکل جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک گروپ اس بات کا قائل ہو گیا کہ ہمیں یہاں پڑھ لینا چاہیے. بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ہی پڑھنا, تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے وقت رہے یا نہ رہے. سرکار نے جب ہمیں فرما دیا ہے تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے, چاہے ادا ہو یا قضا ہو. اور جب شارع علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو ہمارے لیے مغرب کے وقت میں بھی جا کے بنی قریظہ میں ہی نماز عصر پڑھنا جو ہے وہ ادا ہی ہوگا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو آدھے صحابہ کرام نے, گروپ کے آدھے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں عصر کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا نہیں ایسا, حضور کی یہ مراد نہیں تھی کہ نماز بھی قضا کر دینا. ارے ہم پہنچ سکتے تھے, کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے, تو نماز تو وقت میں ادا کرنی چاہیے. انہوں نے جو ہے وہ جماعت بنائی, نماز پڑھ لی, اور اس قافلے کے آدھے صحابہ انہوں نے جو ہے وہ نماز وہاں نہیں پڑھی. ہم نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھیں گے, سرکار کا فرمان ہے کہ وہاں جا کے پڑھنا, تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے. وہاں گئے, مغرب کا وقت ہو چکا, قضا ہو گئی نماز عصر کی. مغرب کے وقت میں انہوں نے جماعت بنا کے جو ہے وہ نماز ادا کی عصر کی. اب جب یہ قافلہ واپس آیا اور انہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا, ہمیں تاخیر ہو گئی, ہم پہنچ نہ سکے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وقت ہو چکا ہے, اس لیے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لینی چاہیے. بنی قریظہ میں انہوں نے نہیں پڑھی, راستے میں پڑھی. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں جا کے مغرب کے وقت میں جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھی ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کیا گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا بھی جو ہے وہ نہیں فرمایا, فلم یؤنف واحدا منھم, کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا. سرکار نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب میں یہاں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ, حدیث تو ایک تھی کہ تم بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھنا, لیکن جو ہے وہ ایک گروپ اس بات کی طرف گیا کہ نہیں, ہمیں نماز راستے میں پڑھ لینی چاہیے. سرکار کی مراد یہ نہ تھی کہ نماز چاہے قضا ہو یا ادا ہو, وقت مغرب کا ہو جائے تب بھی تم وہیں جا کے پڑھنا, وہ یہ سمجھ رہا تھا اس سے. اور بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ سرکار نے فرما دیا ہے تو شارع علیہ السلام نے فرمایا ہے, اس لیے مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت بھی ہم پہنچے اور نماز پڑھیں تو فرمان رسول کے مطابق ہماری نماز ادا ہوگی.
نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فلسفہ تقلید کانفرنس, فلسفہ تقلید کانفرنس.
دو صحابی رسول سفر میں تھے, دو صحابی رسول سفر میں تھے اور پانی نہ مل سکا. انہوں نے جو ہے وہ غالباً عصر کی نماز جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھ لی. جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھنے کا حکم ہے. عصر کی نماز انہوں نے پڑھ لی تیمم کر کے, اس کے بعد وہ دونوں آگے چلے گئے. آگے جانے کے بعد کچھ راستہ انہوں نے طے کیا تو عصر کے وقت میں ہی انہیں پانی مل گیا. پانی مل جانے کے بعد ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ عصر کی نماز تیمم سے پڑھی تھی اور اب پانی ہمیں مل گیا ہے, وقت بھی ہے, تو ہمیں پھر سے جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ کا حکم ہے نا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھو, میں نے پڑھ لی ہے, سرکار کا فرمان میرے لیے کافی. اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, پانی ہمیں مل گیا ہے, وقت بھی ہے, اس لیے اب ہمیں جو ہے وہ اعادہ کر لینا چاہیے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, وہ ایک صحابی رسول نے نماز کا اعادہ کیا, وضو کرنے کے بعد پھر سے نماز ادا کی, اور ایک صحابی رسول نے تیمم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اعادہ نہیں کیا. اب یہ دونوں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ, انہوں نے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ وضو کیا اور میں نے جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ کیا تھا اور اسی پر نماز پڑھ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلے صحابی رسول سے جنہوں نے جو ہے وہ صرف تیمم کیا تھا, فرمایا کہ تیری نماز صحیح ہے اور تو نے میری سنت کو پا لیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دو اجر ہے.
سبحان اللہ.
دونوں کو صحیح قرار دیا. جو تیمم کرتے ہیں پھر عیادہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وضو کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ تم اللہ کی بارگاہ میں ڈبل اجر کے جو ہے وہ مستحق ہو. اور جنہوں نے نہیں کیا وضو اور نماز کا اعادہ نہیں کیا ان کو بھی آپ نے صحیح قرار دیا کہ تم بھی حق پر ہو, تم بھی حق پر ہو. بس یہی معاملہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے کہ امام شافعی کوئی حکم دیں تو ہمارے نزدیک وہ بھی حق ہے, امام ابو حنیفہ کوئی حکم دیں تو ہمارے نزدیک وہ بھی حق ہے. حکم دینے کی بنیاد دونوں کی جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فلسفہ تقلید کانفرنس.
عزیزان گرامی, آپ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو قبلے کا اندازہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کہ قبلہ یہاں ہے یا یہاں ہے یا یہاں ہے یا یہاں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں, معاذ اللہ, تقلید کو حرام کہتے ہیں, تقلید کو شرک کہتے ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بتائیں کیا کریں گے یہاں. حکم معلوم ہے آپ کو؟ حکم یہ ہے کہ آپ تحری کریں گے. اب ایک اس مسئلے میں اتھارٹی ایک عام مسلمان کو دی جا رہی ہے, اجتہاد کرنے کا, قیاس کرنے کا عام مسلمان کو دیا جا رہا ہے یہ اختیار. قیاس کرنے کا حکم ہے. آپ اگر کہیں سفر میں ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ قبلہ کہاں ہے, تو جہاں چاہو وہاں پڑھ لو, ایسا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ سوچو, غور کرو کہ قبلہ یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا یا یہاں ہوگا. جہاں دل جم جائے آپ کا, اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اگر دل یہاں جمع کے قبلہ یہاں ہے, دل جم گیا اس کے اوپر, اور اس کے باوجود آپ نے یہاں پڑھی نماز, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایکچوئل میں قبلہ یہاں ہو اور دل یہاں جمع, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحری میں دل تمہارا جہاں جم جائے تم وہاں نماز پڑھو گے. فرض کیجئے کہ چار افراد ہیں سفر میں, ایک کا دل جمع کے قبلہ شمال میں یہاں ہوگا, ایک نے سمجھا کہ یہاں ہوگا, ایک نے جو ہے وہ اس کا دل جمع کے یہاں ہوگا, اور ایک کا دل جمع کے یہاں ہوگا. چاروں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ چاروں سمت میں نماز پڑھیں. جس کا دل جہاں جمع ہے, ایک مشرق کی طرف رخ کر رہا ہے, ایک مغرب کی طرف رخ کر رہا ہے, ایک شمال کی طرف رخ کر رہا ہے, ایک جنوب کی طرف رخ کر رہا ہے, چار طرف نماز پڑھ رہا ہے چار مسلمان, لیکن سن لو, شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب کی نماز صحیح ہے اور سب حق پر ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ حکم کیوں دیا گیا؟ قبلہ تو کسی ایک ہی طرف ہوگا, نماز تو کسی ایک ہی آدمی کی صحیح ہے, لیکن جب قیاس کی, جب اجتہاد کی اتھارٹی تمہیں دے دی گئی کہ جہاں تمہارا دل جمے اس طرف رک کر کے نماز پڑھو, تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو, آپ کا دل یہاں جمع اور قبلہ مخالف سمت میں ہو, تب بھی آپ حق پر ہیں اور آپ کی نماز عند اللہ صحیح ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ اختلاف فطری بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اختلاف ہوتا کیسے ہے. مثال کے طور پر قرآن عظیم میں وضو دیکھے, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. وضو میں جو ہے وہ چار چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. پہلے حکم ہے کہ چہرہ دھو, پھر حکم یہ ہے کہ ہاتھ دھو, پھر حکم یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرو, سر کا مسح, اور پھر حکم یہ ہے چوتھا کہ پیر دھو. یہ چار باتیں وضو میں آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ سب کے نزدیک فرض ہے, چاہے حنفی ہو چاہے شافعی ہو, لیکن امام شافعی کے نزدیک ترتیب بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس ترتیب کے ساتھ یہ دھونے کا حکم دیا ہے, اسی ترتیب کے ساتھ دھونا ہوگا. کسی نے پہلے اگر پیر دھو لیا اور پھر چہرہ دھویا, یا کسی نے پہلے ہاتھ دھو لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چہرہ دھویا, تو اس کا وضو امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ چار چیزوں کو دھویا جائے. یہ جو قرآن میں ترتیب ہے, یہ ترتیب اتفاقی ہے, اس کی وجہ سے پانچواں فرض مرتب نہیں کیا جا سکتا. فرض تو چار ہی ہوں گے. ہاں, اب یہ تمہاری ثوابدید پہ ہے کہ تم پہلے پیر دھو لو, یا پہلے جو ہے وہ چہرہ دھو لو, یا پہلے ہاتھ دھو لو, یہ خلاف سنت تو ہوگا, لیکن امام شافعی کا اجتہاد یہ ہے کہ نہیں, اللہ نے جس چار ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے, اسی ترتیب کے ساتھ وضو میں جو ہے وہ دھونا ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ اس طرف گئے کہ نہیں, یہ ترتیب اتفاقی بات ہے, وہ اصل بات یہ کہ جن چیزوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ان کو دھویا جائے. اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستو, یہ مشکات کی روایت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا جو ہے وہ چھ چیزوں میں ہے, سود جو ہے وہ چھ چیزوں میں. میں آپ کو پہلے تفصیل بتا دوں, کہ ربا کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اچھی کوالٹی کی کھجور, مثال کے طور پہ اجوا کھجور ہے, اس وقت اگر جو سستی قسم کی ہے اجوا کھجور وہ بھی 100 ریال کلو ہو, لیکن اس کے مقابلے میں دوسری جو کھجوریں 10 ریال میں مل جاتی ہیں, 15 ریال میں مل جاتی ہیں, تو عرب جو ہے وہ تبادلہ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر میرے پاس جو ہے وہ 10 کلو کھجور ہے, 10 ریال بنی, اور ہمارے سید مظفر صاحب کے پاس جو ہے وہ اجوا کھجور ہے 1 کلو, تو ہم تبادلہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ 10 کلو کھجور آپ لے لیجئے اور یہ جو ہے وہ 1 کلو کھجور مجھے دے دیجئے, جس کی ویلو جو ہے وہ یکساں ہوتی تھی, سیم ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرما دیا اور فرمایا, 6 چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. مشکات کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا, الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر في البر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. 6 چیزوں کا سرکار نے ذکر فرمایا, الذهب بالذهب سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ یہ حرام ہے, والفضه بالفضه چاندی کے بدلے چاندی کا تبادلہ یہ حرام ہے, والبر في البر گیہوں کے بدلے گیہوں کا تبادلہ, اچھا گیہوں اور کم لو کوالٹی کا گیہوں اس کا جو ہے وہ تبادلہ حرام ہے. فرمایا, والشعير بالشعير جاؤ کے بدلے جو کا تبادلہ بھی حرام ہے, وتمرو بتمرے کھجور کے بدلے کھجور کا بھی جو ہے تبادلہ حرام ہے, والملح بالملح نمک کے بدلے نمک کا بھی جو ہے وہ تبادلہ حرام ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ 6 چیزوں کا حکم جو ہے وہ حدیث میں ہے, متعدد روایتیں ہیں بخاری میں, مسلم میں, حدیث کی دیگر کتابوں میں, تو اب بتائیے کہ کیا صرف ان 6 چیزوں میں تبادلہ حرام ہوگا, باقی چیزوں میں جائز ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تور کی دال میں ایسا کرنا کیسا ہے, چاول میں ایسا کرنا کیسا ہے, تانبا اور پیتل میں جو ہے وہ تبادلہ کیا جائے تو جائز ہوگا یا نہیں, آپ بتا سکتے ہیں؟ اب اختلاف ہوتا ہے. بعض فقیہ مجتہدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور نے ایک مثال دی ہے کہ ایک ہی جنس کا تبادلہ ایک ہی جنس سے نہیں ہوگا, سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی, گیہوں کے بدلے میں گیہوں, جو کے بدلے میں جو, اور نمک کے بدلے میں نمک, کھجور کے بدلے میں کھجور. یہ تبادلہ جو ہے وہ, آپ کسی اور بھی شے میں اگر آپ یہ تبادلہ کریں کہ اچھی کوالٹی کا باسمتی چاول ہے آپ اسے سستے چاول سے تبادلہ کریں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تکلیف کا, جو لوگ شرک کہتے ہیں, وہ یہاں پہ کیا حکم دیں گے؟ نئے مسائل کے سلسلے میں آپ امت مسلمہ کیا کرے؟ کسی امام کو نہیں ماننا ہے, کسی فقیہ کو نہیں ماننا ہے, کسی مجتہد کے فتوے کا احترام نہیں کرنا ہے, اس کا احترام کرنا تمہارے نزدیک شرک ہے. تو آپ بتاؤ کہ یہاں پہ امت مسلمہ کیا کرے گی؟ چاول کا تبادلہ ہو سکتا ہے, دال کا تبادلہ ہو سکتا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ مٹر کا تبادلہ ہو سکتا ہے, چنے کا تبادلہ ہو سکتا ہے, تانبے اور پیتل کا تبادلہ ہو سکتا ہے, کیا فیصلہ کریں گے آپ مجھے بتاؤ؟ جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں, جنہوں نے امام شافعی کے دامن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے, امام ابو حنیفہ سے جنہوں نے انحراف کر لیا ہے, اب وہ یہاں کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ یہ حکم صرف مجتہد آپ کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے. اسی طرح سے متعلقہ عورت, قرآن عظیم نے فرمایا کہ جسے طلاق دے دی گئی ہو, تو ثلاثہ قروء کا لفظ آیا ہے, 3 قروء اس کی عدت ہے, 3 قروء قاف میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے. اب علماء کا اختلاف ہو گیا, لفظ قروء کا جو معنی لغت میں آپ دیکھیں گے تو حیض بھی ملے گا اور طہر بھی ملے گا. امام ابو حنیفہ اس طرف گئے کہ قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے, 3 حیض عورت کا جو ہے وہ کی جو ہے وہ عدت ہوگی, اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 طہر جو ہے وہ عدت ہوگی, معنی جو ہے وہ دونوں لغت میں مل جائیں گے. اب اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ دنوں کی کوانٹٹی میں فرق ہو جاتا ہے, حیض دینے سے دن کم ہوں گے اور طہر لینے سے دن بڑھ جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں جو ہے وہ یہ فرما دیا گیا ہے کہ ثلاثہ قروء, اب آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو, قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی رہا, ایک ہی حدیث ہوتی, ایک ہی قرآن کی آیت ہوتی, اور صحابہ کرام جو ہے وہ اس سے 2 مختلف جو ہے وہ حکم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور اس طرح کے صحابہ کرام کے اختلافات کا اگر میں تفصیل سے جو ہے وہ جائزہ لوں اور آپ کو بتانا چاہوں تو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن سنو صحابہ کرام میں کیا اختلاف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمل کے قائل نہ تھے, جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رمل کا حکم دیتی تھی. طواف کرتے وقت جو رمل کیا جاتا ہے اکڑ کے چلتے ہیں، حضرت عمر اس کے قائل نہ تھے. فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمل ایک مخصوص مصلحت کے تحت کیا تھا. اس وقت کچھ لوگ تھے مشرکین جو مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ بہت کمزور ہے، نڈھال ہے، نحیف ہے، تو ان کے اوپر روب طاری کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے رمل فرمایا. لیکن اب پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے تھے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے، اب ضرورت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رمل کریں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو یہ سنت ہے، اس لیے آج بھی کیا جائے گا. حضرت عمر یہ فتویٰ دیتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ یہ فتویٰ دیتی تھی، بتاؤ حق پر کون ہے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا فتویٰ دیتے تھے کہ وضو کرنے کے بعد آنکھ پہ پکی ہوئی چیز اگر آپ نے کھا لی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن دوسرے سارے صحابہ اس سے متفق نہیں تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آنکھ پہ پکی ہوئی چیز کسی نے کھا لی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پھلی کر لے. سلمان فارسی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے صحابہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح سے حضرت حذیفہ کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ام المومنین نے فتویٰ دیا اور روایت بیان کی کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ زانی، شرابی، چور جب ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں رہتا. لیکن ایک دوسری روایت میں ہے سرکار نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے اگرچہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا. دونوں حدیث ایک دوسرے سے متضاد ہے. ایک روایت میں کہ جس نے جو ہے وہ ذکر کو چھو لیا، عضو تناسل کو، اس کا وضو ٹوٹ گیا. ایک روایت میں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایک روایت میں کہ عورت کو چھونے یا بوسا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری روایت میں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ام المومنین کا بوسا بھی لیا اور اس کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. یہ اس طرح کے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں دوسرے جو ہے وہ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں. چاروں اماموں کو تقلید کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ ٹھیک ہے، یہ چار امام انہی کو کیوں تقلید کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا گیا؟ کیا اس کے علاوہ امت مسلمہ میں کوئی فقی نہیں؟ بے شک فقی ہے. سفیان ثوری فقی ہے، امام اوزائی فقی ہیں، حسن بصری فقی ہیں، حسن بن صالح فقی ہیں، حضرت باقر فقی ہیں، امام جعفر صادق فقی ہیں، امام نقی فقی ہیں، ابن ابی لیلہ فقی ہیں. یہ بہت سارے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، انہوں نے بھی نئے نئے مسائل کا حل امت مسلمہ کو بتایا، لیکن ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ تقلید کے لیے امام ابو حنیفہ کو کیوں منتخب کیا گیا؟ امام شافعی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں منتخب کیا گیا؟ امام مالک کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کے بعد کبھی کبھی بڑھ کے سوال کرنے والا یہ بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے نئے مسائل میں، لیکن صحابہ کی تقلید ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، امت مسلمہ کی جو مجبوری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جو مسائل قرآن اور سنت میں نہ ملے، کوئی امت کا فقی اگر اس کا استخراج کرے، استنباط کرے اور وہ بتائے، تو پھر اسے جو ہے وہ مان لینا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. یہ بات عین مطابق ہے. اور رہا معاملہ یہ کہ صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یوسف رضا، ابھی تو تم نے خود کہا کہ معاذ بن جبل فقی تھے، عبداللہ ابن مسعود فقی تھے، امیر معاویہ فقی تھے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بے شک امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں صحابہ کرام زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں. امام شافعی کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں. دیگر صحابہ کرام اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں. لیکن سنو، جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ان چار اماموں نے فقہ کو باقاعدہ طور پہ مرتب فرمایا، نئے مسائل کا استخراج کیا، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 83,000 مسائل، نئے مسائل اس سے بات کر کے بتائے. 83,000 مسائل. اسی طرح سے امام شافعی نے بڑا عظیم کام کیا، امام احمد بن حنبل نے جو ہے بڑا عظیم کام کیا. زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ان چاروں اماموں نے فقہ مرتب کی، ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو نقل کیا اور کتابی شکل میں شائع کیا. صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا، لیکن صحابہ کرام کے جو فتاوے تھے، نئے نئے مسائل جو انہوں نے استنباط کیے، استخراج کیے، وہ دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ بہت کم ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ محفوظ نہیں ہے. صحابہ کے فتاوے محفوظ, جس طرح سے امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے, جس طرح سے امام شافعی کی فقہ ہے, اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود کی مل جائے, علی مرتضیٰ کی مل جائے, سیدنا صدیق اکبر کی مل جائے, عمر فاروق کی مل جائے, تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان چاروں اماموں کو چھوڑ کے صحابہ کرام کی تقلید شروع کر دیں گے. لیکن لاؤ استنباط شدہ مسائل, کہاں ہیں مولائے کائنات کے مسائل, کہاں ہیں عبداللہ ابن مسعود کے مسائل. میں مانتا ہوں کہ ان کے مسائل ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں اور وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, جس طرح سے امت مسلمہ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان چار اماموں نے کام کیا ہے, فیکٹ مرتب کی ہیں اور ایک مسائل استنباط کیے ہیں, اسی طرح سے جامع فیکٹ اگر کسی صحابی رسول کی مل جائے تو آج بھی ہم ان تمام اماموں کو چھوڑ کے صحابہ کی تکلیف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن امت مسلمہ کے سامنے مجبوری یہی ہے. اور جہاں یہ معاملہ کہ سفیان ثوری بھی تو امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں, اوزائی ہیں, حسن بصری ہیں, حسن بن صالح ہیں, حضرت باقر ہیں, جعفر صادق ہیں, امام نفعی ہیں, ابن ابی لیلہ ہیں, یہ سب فقیہ تو تھے لیکن سن لو ان کے فتاوے کا حال بھی یہی ہے کہ بہت مختصر ہیں اور آج وہ محفوظ نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو کام کیا ہے جانتے ہیں آپ, میں آخر میں جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ کیسا عظیم کام کیا ہے. امام تنہا کمرے میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث لے کر مسائل استنباط نہیں کرنے لگ جاتے. امام ابو حنیفہ کا حال یہ تھا کہ پانچ پانچ چھ سو چھ چھ سو ان کے جو ہے وہ بورڈ میں علماء تھے, فقہا تھے, مجتہدین تھے, محدثین تھے. میں صرف امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. اور ہوتا یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ خود بہت ذیل, انتہائی اعلیٰ دماغ, انتہائی ذہین, انتہائی فتین, یہاں مسئلہ پوچھو اور یہاں جواب حاضر, قرآن کی آیتیں پوچھو اور اس کا معنی اور مفہوم حاضر, حدیث کا معنی اور مفہوم پوچھو, ادھر عرض کرو اور ادھر جواب سنو, بڑی گہری نظر تھی. لیکن اس کے باوجود امام نے تنہا جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے بورڈ بنایا, اس کے اندر محدثین بھی تھے, فقہا بھی تھے, اس دور کے بڑے بڑے جو ہیں وہ مجتہدین بھی تھے, سب کے سامنے بورڈ میں بحث ہوتی کہ یہ نیا مسئلہ ہے, قرآن کی کس آیت کی بنیاد پہ اس کو پروف کیا جائے گا, کس حدیث کی بنیاد پر اس کو پروف کیا جائے گا, اور اگر نہیں ملے تو پھر جو ہے وہ صحابہ کے فتوے میں تلاش کیا جاتا کہ صحابہ نے جو فتوے دیے ہیں اس کے اندر ہو تو اس سے جو ہے وہ لے لیا جائے, جب نہیں ہوتا تو اجتہاد کیا جاتا, ایک فقیہ اپنی کچھ رائے دیتا, ایک محدث اپنی کچھ رائے دیتا, اور بعد میں سب کا اتفاق اس پر ہوتا جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ دے دیتے, اور آپ کا جو فیصلہ ہوتا وہ اتنا مضبوط ہوتا کہ پوری گفتگو ایک ایک مسئلے میں تین تین چار چار دن تک ایک ایک مسئلے میں گفتگو ہوتی, بورڈ کے افراد بحث کرتے رہتے, امام خاموشی کے ساتھ جو ہے اسے سنتے رہتے, ایک لفظ بھی نہ کہتے. لیکن جب گفتگو سب کی مکمل ہو جاتی, ہر فقیہ, ہر مجتہد, ہر محدث اپنی بات کہہ لیتا تو امام کہتے کہ میری نظر قرآن کی اس آیت پر ہے, میری نظر رسول اللہ کی ان حدیثوں پر ہے, اور اس نئے مسئلے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, سب سبحان اللہ کہہ کے پکار اٹھتے تھے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ نقل کر لیا جاتا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فلسفہ تقلید کانفرنس.
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ تین دن تک ایک مسئلے میں بحث ہو رہی تھی اور میں بازار لینے کے لیے عصر کے وقت جو ہے چلا گیا, اور مجھے بڑی بے چینی تھی کہ میں جلدی سے جو ہے وہ فارغ ہو کے وہاں پہنچوں. جب میں پہنچا تو اچانک جو ہے وہ اللہ اکبر تکبیر جو ہے وہ بلند ہوئی. میں سمجھ گیا کہ جو فیصلہ تین دن سے جس کے اوپر بحث ہو رہی تھی وہ ہو گیا ہوگا. میں جب پہنچا تو امام اعظم جو ہے وہ فتویٰ دے چکے تھے, سارے محدثین مجتہدین نے اتفاق کر لیا تھا اور ابو یوسف اسے نقل کر رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ فتویٰ دینے کے بعد, حکم ظاہر کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس سے اختلاف کر سکے. اصول میں کوئی اختلاف امام اعظم سے نہیں کر سکتا. ہاں انہی کے اصول کے مطابق مسائل استخراج کرنے میں اختلاف کیا جا سکتا تھا اور وہ امام ابو یوسف نے اور عبداللہ ابن مبارک نے کیا ہے, وہ جائز بھی ہے. لیکن اصول میں امام ابو حنیفہ کو کبھی کسی نے کوئی چیلنج نہیں کیا ہے. اس طرح سے 83,000 مسائل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے مرتب فرمائے. بہرحال دوسرا پوائنٹ, کسی ایک ہی کی تکلیف کیوں؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سب حق پر ہیں, سب نے جو ہے وہ اجتہاد کا کام کیا ہے، تقلید کا کام کیا ہے، تو ہم امام شافعی کے فتووں کو بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی مانتے ہیں، تو پھر سب کی جو ہے وہ تقلید کرنی چاہیے، ایک کا پابند کیوں بنا دیا گیا؟ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستو، اس دور میں تو یہ ہوتا تھا، اس دور میں لوگ بڑے متقی تھے، نیک تھے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ لیکن بعد میں علماء نے، فقہا نے یہ دیکھا کہ لوگ اب جو ہے وہ سہولت تلاشنے لگے کہ کون سا ایسا مفتی مل جائے جو ایسا فتویٰ دے جو ہمارے من کے مطابق ہو۔ کوئی مسئلہ لے کر جاتے تو وہ چاہتے کہ کوئی ایسا مسئلہ بتا دیا جائے جس سے ہم کو سہولت حاصل ہو جائے۔ تو سہولت پسندی کا ایک مزاج اس دور میں بھی بن گیا۔ تو اب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ جو ہے وہ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، سہولت تلاش کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چاروں اماموں میں کچھ جو اختلافات ہیں، کہیں ایسا ہے کہ کسی معاملے میں کہیں آسانی ہیں تو کہیں مشکلات ہیں، امام شافعی کے یہاں کچھ آسانیاں ہیں تو کچھ مشکلات ہیں، یہی حال چاروں کا ہے۔ مثال کے طور پر امام شافعی کے نزدیک غیر محرم عورت کے جسم سے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، طواف کرتے وقت بھی اگر کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ لگ گیا، ٹچ ہو گیا، تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر موسم سخت سرد ہے اور طواف کرتے کرتے کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، ٹچ ہو گیا، تو اب اگر چھوٹ دے دی جائے کہ آپ جس کی چاہو اس کی، تو ٹچ ہو جائے گا، تو ایک شافعی سوچے گا کہ امام ابو حنیفہ نے تو فتویٰ دیا ہے نا کہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھنڈی بہت ہے، وضو کی ہمت نہیں ہوتی، لاؤ آج ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو مار لگ گئی اور وضو آپ کا خون بہہ گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ اب اسی طواف کے درمیان آپ کو جو ہے وہ کسی کا کچھ لگ گیا، بیگ وغیرہ، اور چھل گیا اور خون نکلنے لگا، تو اب آپ سوچیں گے کہ اب پھر جو ہے وہ وضو کرنے کی نوبت آئی ہو، تو اب آپ سوچیں کہ امام شافعی کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا ہے نا، چلو یہاں آ کے ہم جو ہے وہ ان کے فتوے پہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد امام شافعی کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے۔ اب جب آپ کا دل چاہے گا تو آپ سوچیں چلو امام شافعی کا تو فتویٰ ہے، شطرنج کھیل سکتے ہیں، آپ غلام بن جائیں گے شریعت کے نہیں، اپنے نفس کے۔ آپ کا نفس آپ کو جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا، سہولتوں پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بکرے کا کپورا کھانا حرام ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ کا دل چاہے گا کپورا کھانے کا تو آپ کہیں گے کہ امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہے نا، میں کیا جرم کر رہا ہوں، لاؤ کھایا جائے۔ اور اگر کسی امام سے آپ کی دشمنی ہوگی اور اسے آپ کھاتا ہوا دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یہ امام جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ جو ہے بکرے کا کپورا کھا رہا ہے، یہ ہوگا۔ اس کے بعد بعض مدنی فقہا کے نزدیک عورت کے پیچھے کے مقام میں بھی جو ہے وہ وتی جائز ہے، لیکن یہ بات جمہور فقہا کے نزدیک حرام اور شدید حرام ہے، نفس پرستی میں آدمی مبتلا ہوگا۔ امام عامش کا حال یہ تھا کہ وہ روزے میں طلوع فجر سے جو ہے وہ روزے کی ابتدا کے قائل تھے، ہم صبح صادق سے جو ہے وہ روزے کی ابتدا کرتے ہیں۔ امام عامش کا قول ہے کہ صبح صادق نہیں بلکہ طلوع فجر، جب سورج جو ہے طلوع ہو اس وقت جو ہے وہ روزے کی پابندی شروع ہوگی، یعنی صبح صادق کے وقت بھی آپ جو ہے وہ کھاتے اور پیتے رہیں گے۔ جب آپ تاخیر سے اٹھیں گے تو آپ کو فتویٰ یاد آئے گا امام عامش کا کہ امام عامش کے وقت کے فتوے کے مطابق تو ابھی وقت ہے وہ، تو لاؤ ہم جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، چار اماموں کو کیوں امت نے منتخب کیا؟ اس کے بعد کسی ایک ہی امام کی پیروی اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ایک امام کا جب پابند کر دیا جائے گا تو جو جائز ہے اسے ماننا پڑے گا اور جو ناجائز ہے اسے جو ہے وہ بچنا پڑے گا۔ اور ایک شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ جس امام کا چاہے اس کا انتخاب کر لے، اور کر لینے کے بعد پھر زندگی بھر اسی کے فتوے اور اسی کی جو ہے وہ فیکٹ کا جو ہے وہ پابند رہے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرو گے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ پابندی تو اس دور میں لگائی گئی جب لوگ بہت نیک تھے، متقی تھے، گناہوں کے اتنے سامان دنیا میں ایجاد نہ ہوئے تھے، لیکن آج حال یہ ہے کہ آج تو ہر آدمی جو ہے وہ اس فتوے کو پسند کرتا ہے جس میں جو ہے وہ چھوٹ دے دی جائے, سہولت دے دی جائے, فائدہ جس میں نظر آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. جب آج لوگوں کی فکر یہ ہو چکی ہے تو اگر چھوٹ دے دی جائے تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, انسان کے شریعت کے حکم پر, احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہے گا, بلکہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ پیروکار ہو جائے گا. یہ مصلحت ہے, یہ حکمت ہے اس میں کہ ایک امام کی جو ہے وہ تقلید کے اوپر کیوں سب کو جو ہے وہ جمع کر دیا گیا اور اسے ضروری قرار دے دیا گیا ہے. تو تقلید کے ٹاپک سے متعلق یہ شارٹ گفتگو تھی. تفصیل کے ساتھ بھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مواد اور میٹر فراہم کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس یقین ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے تقلید کیوں کی جاتی ہے. تقلید میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, احکام صریحہ میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. تقلید ان مسائل میں کی جاتی ہے جن مسائل میں قرآن و سنت میں کوئی حکم جو ہے وہ نہیں ملتا. اور یہ حکم بتایا امام ابو حنیفہ نے, یہ حکم بتایا امام شافعی نے, یہ حکم بتایا ہے امام مالک نے, یہ حکم بتایا امام احمد بن حنبل نے. ان چاروں نے کام کیا ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ہم چھوڑ نہیں دیں گے کہ نئے مسائل میں جو سمجھ میں آئے وہ کرو, اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم موجود نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو. فرض کیجئے کہ آج شراب کی شکل میں ایک چیز ملتی ہے جسے بیئر کہا جاتا ہے یا جسے وسکی کہا جاتا ہے. یہ بیئر اور وسکی, اس کا ذکر بتاؤ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے؟ نہیں. قرآن میں جس شراب کو حرام قرار دیا گیا وہ خمر ہے. کیا ہے؟ انگور سے بنی ہوئی ایک مخصوص قسم کی شراب ہوتی تھی, اس کا پینا جو ہے وہ قرآن میں حرام قرار دیا گیا. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خمر نہیں پی رہا ہوں جو حرام ہے, میں تو جو ہے وہ وسکی پی رہا ہوں, بیئر پی رہا ہوں. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, ایک فقی جو ہے وہ کس طرح سے شریعت کا حکم کا آپ کو پابند رہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اجتہاد کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جو نیا مسئلہ پیش آئے اس کے مثل جو ہے وہ کوئی مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے قرآن میں, یا قرآن میں اگر کوئی حکم بیان کیا گیا ہے تو اس کی علت تلاش کی جاتی ہے. علت کا لفظ یعنی ریزن, وجہ کہ یہ حرام کیوں ہے. تو ہمارے فقہا نے ایک قانون بیان کیا کہ قرآن میں خمر کا ذکر ہے, لیکن صرف خمر جو ہے وہ حرام نہیں ہے, صرف یہی حرام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے حرام کیا ہے کہ شراب پی لینے کے بعد, خمر پی لینے کے بعد انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے, انسان سوچنے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں رہتا, اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے الٹی سیدھی حرکت بھی کرتا ہے, گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور کفر تک کر دیتا ہے, اور جب اسے ہوش آتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے تو سب باتوں کا انکار کر دیتا ہے. تو شراب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے, جو ذلت کا سبب ہے, جو گناہ کا سبب ہے, جو معصیت کا سبب ہے, اور جو کفر کا بھی سبب بن سکتا ہے. تو عقل جو حرمت کی وجہ ہے, حرام ہونے کی جو وجہ ہے, وہ صرف خمر تک محدود نہیں ہے. قیامت تک ایجاد ہونے والی ہر وہ شے جس کے اندر یہ علت پائی جائے گی, قرآن کا وہ حکم اٹھا کر مجتہد یہاں بھی رکھ دے گا اور وہ اس بنیاد پر فتویٰ دے گا کہ وسکی بھی حرام ہے, بیئر بھی حرام ہے, برانڈی بھی حرام ہے, اس لیے کہ یہ بھی شراب کی ایک شکل ہے اور اس کے پی لینے سے بھی انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. اس لیے جس طرح سے خمر کو اللہ نے حرام کیا ہے, اسی طرح سے یہ چیزیں بھی حرام ہوں گی. مجتہد اس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. مجھے بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے نئے نئے مسائل کے سلسلے میں جو اجتہاد کیا, یہ ہم پر احسان کیا یا نہیں؟ ارے زور سے بولو,
بے شک بے شک,
ہاتھ اٹھا کر بولو, کیا یا نہیں؟
بے شک.
اگر ہم انہیں نہ مانیں تو مجھے بتاؤ کہ نئے نئے جو آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہزاروں مسائل میں گنا سکتا ہوں کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, کوئی ذکر اس کا قرآن و سنت میں نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ حکم کیسے لگائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو امام شافعی کا دامن تھامنا پڑے گا, امام ابو حنیفہ کا دامن تھامنا پڑے گا, ائمہ اربعہ کا دامن تھامنا پڑے گا. انہوں نے اصول مرتب کر دیے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر نمبر مسائل کا حل ان چاروں فقہ کے مجتہدین کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نکالنا جو ہے وہ ممکن ہے, پوسیبل ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اختلاف آپ سوچ رہے ہوں گے, کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی سوال بھی آ رہا ہوگا کہ نئے نئے مسائل کی بات کر رہے ہوں, جو پرانے مسائل ہیں اس میں بھی تو اختلاف ہے. تو میں اس پوائنٹ کو بھی کلیئر کر دوں. مثال کے طور پہ روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نماز میں رفع دین کیا. حنفی نہیں کرتے ہیں, شافعی کرتے ہیں. حنفی جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے ہیں, شافعی لوگ جو ہے وہ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. اسی طرح سے شافعی حضرات سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, حنفی حضرات ناف کے نیچے باندھتے ہیں تحت السرہ. تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ تقلید کی تعریف اگر وہ ہے جو میں نے بیان کی تو اس کی بنیاد پہ آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہونا فطری امر ہے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمولات ایسے تھے کہ ابتدائی پیریڈ میں آپ نے ایک چیز کا حکم دیا اور بعد میں پھر اس سے لوگوں کو منع کر دیا. ہمارے نزدیک رفع دین, آمین بالجہر یا ہاتھ وغیرہ باندھنے کے جو مسائل ہیں, اس کی حیثیت یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا اور پھر بعد میں اس سے جو ہے وہ منع فرما دیا. جیسے قبرستان کی زیارت, آپ اگر حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دونوں روایتیں ملیں گی. کہیں یہ بھی ملے گی کہ قبرستان کی زیارت مت کیا کرو, اور کہیں یہ روایت بھی ملے گی کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو, اس لیے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. حدیث ملے گی آپ کو. تو یہ اختلاف کیوں ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے جو صحابہ ہوتے وہ حضور کی حدیثوں کو سنتے, یاد کرتے, اسے دوسروں تک پہنچاتے رہتے. سال, دو سال, تین سال تک ایک صحابی رسول رہے اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے شام چلے گئے. کوئی جو ہے وہ یمن چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی کوفہ چلا گیا, کوئی فارس چلا گیا. مختلف صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے رہنے کے بعد جو ہے وہ مختلف ممالک کا سفر اختیار کر لیا, ہجرت کر گئے, وہیں جا کے بس گئے. اب ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شخص نے دیکھا کہ آپ زور سے آمین کہتے ہیں, آپ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں یا آپ رفع دین کرتے ہیں, تو وہ چلے گئے یمن. وہاں جا کے انہوں نے وہی روایت بیان کی کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بار بار رفع دین کرتے تھے, آپ آمین زور سے کہتے تھے, آپ جو ہے وہ ہاتھ یہاں باندھتے تھے. وہ یمن چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے اس کی روایت جو ہے وہ بیان کرنے لگے وہ. اور اس کے بعد اہل یمن نے جو بھی صحابی جس ملک میں بھی گئے وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. رسول اللہ کی حدیثیں جب وہ سناتے تو بڑے عقیدت سے, بڑی محبت سے لوگ سنتے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے. تو ہوا یہ کہ کچھ حدیثیں سن کے ایک صحابی رسول کسی ملک میں چلے گئے, وہاں انہوں نے جو ہے وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. پھر کبھی وہ واپس نہ آئے مکہ یا مدینہ حضور کی خدمت میں, تو انہیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان امور کو ترک کر دیا تھا اور بعد میں یہ حکم دیا. تو بعد کا جو حکم ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو معلوم نہ ہو سکا, وہ ہجرت کر کے دوسری کنٹری میں چلے گئے, دوسرے ملک میں چلے گئے. تو عبداللہ ابن مسعود کوفہ گئے, یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی سرکار کا جو ہے وہ کی صحبت ترک نہیں کی, شروع سے آخر تک وصال تک رہے. یہ سب سے بڑے اس بات کے عالم تھے کہ حضور نے کون سا عمل پہلے کیا ہے, کون سا عمل بعد میں کیا ہے, کون سا منسوخ ہے, کون سا ناسخ ہے. عبداللہ ابن مسعود مکہ کوفہ گئے تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ رفع دین نہیں کیا جائے گا, ہاتھ یہاں نہیں یہاں باندھا جائے گا, آمین زور سے نہیں کہی جائے گی. اسی طرح سے جو حدیثوں میں اختلاف تھا یا حدیثوں میں جو ہے وہ آپ اختلاف محسوس کرتے ہیں وہ یہی ہوا ہے کہ مختلف صحابہ مختلف کنٹری میں چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے جو ہے روایتیں بیان کی, بعد میں ان کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ سرکار نے بعد میں حکم جو ہے وہ بدل دیا. تو جو جس طرح سے کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ میرے محبوب کی ہر سنت دنیا میں جو ہے وہ زندہ رہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فلسفہ تقلید کانفرنس, فلسفہ تقلید کانفرنس.
تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, حکمت مصلحت خدا کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امور ادا فرمائے, جو اعمال کیے, وہ منسوخ ہو گئے, ناسک رہے, ہر حال میں امت مسلمہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پہنا رہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا, ٹیکنیکل جو ڈیفیکلٹی تھی وہ میں نے بتا دی کہ یہ ہوا اس لیے. اب مجھے بتائیے کہ ایک صحابی رسول نے یہ حدیث سن لی کہ آمین زور سے کہو, ہاتھ سینے پہ باندھو, رفع یدین کرو. وہ یمن جا کے اسی حدیث کو بیان کرتے رہے, اسی کے سرکار نے فرمایا بھی تھا بلغوا عنی ولو آیا, میری ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہو تو تم اسے جو ہے وہ پہنچاؤ دوسروں تک. تو وہ اسی چیز کو پہنچاتے رہے, اہل یمن نے اسی پر عمل کیا. اب انہیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا اس وقت. میرے عزیزو اور میرے دوستو, ذرائع ابلاغ ایسے نہیں تھے, نہ ہمارے پاس ٹیلی فون تھا, نہ موبائل تھا, نہ میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ نشر کے کوئی ذرائع تھے. اس وقت تو دنیا بڑی محدود تھی. ایک خبر دوسری کنٹری میں پہنچانی ہو تو کئی کئی مہینے کا سفر جو ہے وہ کر کے جانا پڑتا تھا. تو وہ صحابہ وہاں چلے گئے, انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا, وہاں کے مسلمانوں نے اسی چیز کو فالو کیا. اسی لیے آج امت مسلمہ میں جو ہے وہ مختلف حدیث کی بنیاد پر جو اختلاف ہوئی گئی ہے اور فیکٹ کی بنیاد پر ہے, اس کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وضاحت اور تشریح کر دی. امت مسلمہ کے ایک موقف کی وضاحت میں نے دلائل اور براہین کے ساتھ آپ کے سامنے کر دی ہے, اور امید ہے کہ آپ کو تقلید کے سلسلے میں جو ہے وہ اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ فلسفہ تقلید پر ایک جامع مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب سماعت فرما رہے تھے. جن لوگوں کے سوالات ہیں, اب سوال و جواب کا وقفہ ہے, وہ کوئسچن ڈیسک یہاں پر لگا ہوا ہے, وہ اپنے سوالات یہاں پر جمع کریں. اس سے قبل بھی کہا گیا کہ وہ اپنے سوالات نام کے ساتھ یہاں پر بھیج دیں. تو جن لوگوں کے نام ہمیں پہلے موصول ہوئے, میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں, وہ لوگ آ کر کے اپنے سوالات یہاں پر پیش کریں اور مولانا یوسف رضا قادری صاحب اس کا جواب پیش کریں گے. آپ مختصر سے وقت میں آپ اسے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے جو سوال کا نام ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے ڈاکٹر عمران صاحب. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور جو سوال ان کے ذہن میں ہے اسے پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوران تقریر آپ نے یہ کہا کہ جو چیز ہم کو قرآن میں اور حدیث میں صریح طور پہ ملتی ہے ہم اس میں کسی کی تکلیف نہیں کرتے ہیں, اور اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے. تو ایسے بخاری شریف کی بہت ساری حدیثیں جس کو ہم چھوڑ کر کے امام اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہیں, جیسے زور سے آمین کہنا اور سینے پہ ہاتھ باندھنا, رفع یدین کرنا. جب بخاری شریف میں چیزیں ہم کو مل رہی ہیں تو پھر ہم امام اعظم کے قول پہ کیوں عمل کر رہے ہیں؟
یہ ایک بہت قدیم اعتراض ہے. سب کا یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. بخاری سب سے صحیح کتاب ہے. لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اور اسی بنیاد پر پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب بخاری کو آپ لوگ سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں تو اس میں آمین زور سے کہنا لکھا ہے, ہاتھ یہاں باندھنا لکھا ہے, رفع یدین کی روایت ہے, تو آپ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بخاری سب سے صحیح کتاب ہے, اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. دیکھیے, بے شمار محدثین نے کتاب مرتب کی. میرے سامنے جو رکھی ہوئی ہے سب حدیث کی کتابیں ہیں, صحائے ستہ کے علاوہ بھی مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, موطا امام مالک, بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں. یہ محدثین نے جو ہے مرتب کی ہے. لیکن حدیث کی کتاب مرتب کرنے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک محدث صحیح حدیثوں کو بھی جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے اور ضعیف حدیثوں کو بھی نقل کرتا ہے. تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں صحیح اور ضعیف روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں ہر محدث کی کتاب میں. صحیح کیا ہے, ضعیف کیا ہے, دونوں حدیثیں, دونوں روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن ہوا یہ کہ کسی محدث کی کتاب میں ضعیف حدیثیں زیادہ آ گئیں, کسی محدث کی کتاب میں کم آئیں, حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں, ضعیف حدیثیں موجود ہیں. لیکن ریشو کے اعتبار سے, کوانٹیٹی کے اعتبار سے بخاری میں بہت ہی معمولی چند حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں, اور اس کے علاوہ 99% جو ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں. لیکن دوسری جو کتابیں ہیں دوسرے محدثین کی, اس کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیثوں کو لینے کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. تو پوری امت مسلمہ جو یہ بات کہتی ہے کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, تو یہ رائے اسی معنی میں ہے کہ حدیث کو جمع کرنے میں محدثین نے جو اہتمام کیا ہے امام بخاری اس اہتمام میں سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں, حدیثیں صحیح سب سے کثرت کے ساتھ لائے ہیں اور دوسرے محدثین کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ آ گئی ہیں. صرف یہ معنی ہے اس کا کہ بخاری جو ہے وہ سب سے صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد, کہ اس میں جو روایتیں لائی گئی ہیں سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے وہ زیادہ سے زیادہ 99% صحیح ہے, اس معنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ورنہ سن لو بخاری سب سے صحیح کتاب ہے یہ بھی ایک رائے ہے, یہ بھی امت کا ایک فیصلہ ہے. اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ بخاری سب سے صحیح کتاب ہے, رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ بخاری سب سے صحیح کتاب ہے. جس طرح سے تقلید کرنے کا فیصلہ امت مسلمہ نے کیا ہے اسی طرح سے امت مسلمہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بخاری سب سے صحیح کتاب.
سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اور رہا معاملہ یہ کہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں امام بخاری لائے ہیں تو امام ابو حنیفہ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے, تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں سن لو, امام بخاری جو حدیثیں اس کے اندر لائے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 6500 حدیثیں, کتنی زیادہ سے زیادہ. لیکن سنو امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا نا کہ رفعیدین نہیں کیا جائے گا, آمین زور سے نہیں کہا جائے گا, ہاتھ یہاں نہیں نیچے باندھا جائے گا, یہ سب بھی صحیح حدیثیں ہیں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ. اب رہا معاملہ یہ کہ امام بخاری جس حدیث کو لے آئیں اسی پر ہم عمل کریں, یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اور میں آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. امام بخاری کی اس کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ. لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 600,000 حدیثیں یاد ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کتنی؟ 600,000 حدیثیں. ان 600,000 حدیثوں میں 100,000 صحیح حدیث ہے صحیح, اور ان 100,000 صحیح حدیثوں میں سے منتخب کر کے میں نے بخاری جو ہے وہ مرتب کی ہے. 100,000 صحیح حدیثیں ان کے دماغ میں تھی, اس میں سے 6500 حدیثیں انہوں نے مرتب کر دی ہیں. فرض کیجئے 7000 حدیثیں اس میں, زیادہ سے زیادہ خوش ہو جائیں لوگ, 7000 حدیثیں اس میں ہیں. تو امام بخاری کو 100,000 صحیح حدیثیں یاد تھی اور اس کے اندر 7000 حدیثیں اگر آ گئی ہے تو 93,000 صحیح حدیثیں کہاں گئی ہیں, کہاں ہیں یہ؟ سنو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجتہاد کیا, جو استنباط کیا, یا یہ جو فیصلہ کیا کہ اس حدیث پر نہیں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 93,000 جو حدیثیں صحیح امام بخاری نے چھوڑ دی ہے وہی بنیاد بنائی ہو امام ابو حنیفہ نے اپنے فیصلے کی؟ اور دوسری بات, یہ فنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث جو ہے وہ جو ضعیف ہو جاتی ہے, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے بہت قریب ہے, آپ کے درمیان آپ تابعی ہیں صحابہ کرام, تقریباً 17 صحابہ کی تو آپ نے زیارت کی ہے, تابعی ہیں امام اعظم, اور آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان 2 یا 3 واسطے رہتے ہیں. کتنے؟ حدیث ضعیف کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر راویوں کی تعداد بڑھنے لگے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عبداللہ ابن مسعود نے سنا, ان سے جو ہے وہ فلاں نے سنا, ان سے فلاں نے سنا, اور ان سے امام ابو حنیفہ نے روایت کی. تو یہ جو سند ہے, جو راویوں کا اس میں سلسلہ ہے, یہ امام بخاری کے دور میں آتے آتے جو ہے وہ بڑھ گیا, کیونکہ امام بخاری 3ری صدی کے ہیں. کتنی صدی کے؟ 3ری صدی کے ہیں, اور امام اعظم 1ری صدی کے ہیں. 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے, اور میں نے بتایا کہ اس دور میں صحابہ بھی تھے, کچھ صحابہ کی تو آپ نے جو ہے وہ زیارت بھی کی ہے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مسائل سے استنباط کیا ہے وہ ان کے دور میں ضعیف نہ تھی. امام بخاری کو جو حدیث ضعیف ملے اس کے اندر کوئی ایسا راوی آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے, اس لیے کہ محدثین نے قانون بنایا ہے کہ ہم کسی راوی سے جب کوئی حدیث لیں گے تو اس راوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ انتہائی متقی ہو, انتہائی پرہیزگار ہو, انتہائی سقہ ہو, گناہوں کا ارتکاب کھل کے نہ کرتا ہو, مستور الحال ہو, اسی کے ساتھ ساتھ اس کا حافظہ قوی ہو, وہ بھولنے کا عادی نہ ہو. اگر بھولنے کا بھی عادی ہے تو پھر اس کی حدیث ضعیف ہو جائے گی. ضعیف سے مراد بوڑھی نہیں کہ بہت عمر ہو گئی ہے تو اس لیے ضعیف کہا جا رہا ہے, یہ ایک فن کی اصطلاح ہے. کہ صحیح حدیث وہ کہ جس کے سارے راوی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ثقہ ہوں، تعمد ضبط ہوں، ان کا حافظہ اچھا ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی راوی کے اندر، کسی راوی کے اندر کوئی عیب پایا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھولنے کا عادی ہو گیا، محدثین نے اس قدر احتیاط فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، پہلا ہے توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس ترتیب کو کوئی اگر بدل دے، توحید، نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے تو پہلے حج لے آئے اور اس کے بعد زکوٰۃ کو بیان کرے، تقدیم اور تاخیر کر دے لفظوں کی، تو ایسا شخص بھی محدثین کے نزدیک معتبر نہیں رہ جاتا اور اس کی روایت بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف سے مراد یہی ہے کہ جو شرطیں محدثین نے مقرر کی ہے کہ کسی راوی سے رد و قبول، کوئی حدیث کو لینے اور رد کر دینے کا جو اصول ہے، یہ قرآن و حدیث کا اصول نہیں ہے، یہ محدثین کا بنایا ہوا اصول ہے، تو اسے لینے میں جو ہے وہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ضابطے مقرر کیے ہیں، وہ اگر اس میں نہیں بیٹھتا تو اس کی حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو سن لو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف نہیں تھی، ان کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے قریب تھا، راوی جو روایت کرنے والے بہت کم تھے اور وہ بھی زیادہ تر ضعیف نہ تھے، اس لیے امام اعظم نے جو فیصلہ کیا، اگر اس کی حدیث بخاری میں آپ کو نہیں مل رہی ہے تو تہاوی میں آپ کو مل جائے گی، اور تہاوی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جسے شک ہو، شبہ ہو، تہاوی اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اس میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید کرنے والی ساری حدیثوں کی صحیح سند جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امام بخاری کے اوپر اتنا اعتماد اور امام تہاوی کے اوپر اتنی بے اعتمادی، یہ دو رخا جو ہے وہ اصول کیوں ہے؟ ہمارے نزدیک یہ بھی محدث ہیں، وہ بھی محدث ہیں، سب محدث ہیں، سب قابل احترام ہیں، تو کسی کی رائے کو اتنی اہمیت دینا اور کسی کی رائے کو جو ہے وہ نہ دینا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سن لو، بخاری میں اگر حدیث ہے کہ زور سے آمین کہو، بخاری میں اگر حدیث ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھو، بخاری میں اگر حدیث ہے کہ رفع دین کرو، تو تہاوی میں یہ ہے کہ حضور نے پہلے کیا تھا بعد میں ترک کر دیا، یہ صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اس پر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی حدیث ہی کی بنیاد پر ہے، بعد میں کوئی حدیث اگر جا کے ضعیف ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ کے کچھ فتاوے کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہے اور اس کے خلاف ہم کو صحیح حدیث ملتی ہے، تو ہم صحیح حدیث پر کیوں عمل نہ کریں؟ یہ سوال ہے۔
یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا، اس کا جواب بہت حد تک میں نے ابھی دے دیا کہ امام ابو حنیفہ کے کسی بھی فتوے کی کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، بعض کے محدثین کو وہ حدیث ضعیف ہو کر ملی، لیکن سن لو، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ صحابہ سے متصل تھا، کنیکٹڈ تھا، حدیث کے راویوں میں بہت کم راوی آ سکے تھے، اس کے اندر وہ کم جو ہے وہ واسطے ہوتے تھے، اس لیے اتنی حدیثیں ضعیف نہیں تھیں۔ ایک مجتہد اگر اپنے دور میں کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دے، فتویٰ لکھ دے، اب بعد میں اسی حدیث کے راویوں میں کوئی ضعیف راوی آ جائے، ضعیف سے مراد وہی جو میں نے ابھی ڈیفینیشن اس کی بیان کی، کہ جس راوی کے اندر کوئی خامی ہو، کہ وہ متقی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، بڑی اس کے اندر اصول محدثین نے بیان کیے، کوئی شخص اگر یہ بوشٹ کپڑا اتار کے جو ہے وہ ننگا گھومتا پھرے عوام کے بیچ میں، اسے بھی جو ہے وہ ناقابل اعتبار محدثین نے قرار دیا کہ یہ بھی آدمی اچھا نہیں ہے، یہ اگر حدیث کی روایت بیان کرتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسواک وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ روڈ پر جو ہے وہ اسی طرح سے گھومتے ہیں، اس طرح کی حرکت کوئی اگر راوی کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ اس کا پھر وہ مقام نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو اگر مطالعہ کرنا ہو، اسٹڈی کرنی ہو، تو امام تہاوی کی جو ہے، یہ تہاوی شریف یہاں پہ موجود ہے، امام تہاوی کی جو ہے یہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ اردو میں ہو چکا ہے، وہ اس کی آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں۔ امام ابو حنیفہ کے جتنے فتاوے ہیں جسے آج جو ہے وہ ایشو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، سب کی دلیلیں صحیح سند کے ساتھ امام تہاوی نے جو ہے وہ اس کے اندر نقل فرما دی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی فتوے کی کوئی بھی بنیاد ضعیف نہیں ہے، بعد میں وہ حدیثیں اگر ضعیف ہو گئی ہوں تو اس کا جو ہے وہ امام کے مجتہد کے فتوے پر، حکم پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، ساری امت مسلمہ اس قاعدے کو تسلیم کر لیں۔
سوالات تو یہاں پر کافی آئے ہوئے ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ابھی شکیل رضا صاحب نے بھی آ کر بتایا کہ پرمیشن کہ مطلب باہر دباؤ ہے اور ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے, لہذا آخری سوال کرتے ہوئے میں ڈاکٹر گلو بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں, جو کہ ڈاکٹر دھانگے کے اسسٹنٹ ہیں, ان کا ایک سوال ہے, اس کو شامل پروگرام کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پروگرام ختم ہوگا. ڈاکٹر غلام رسول, جن کو گلو بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگ, اور ڈاکٹر دھانگے دھانگے ہاسپٹل میں یہ اسسٹنٹ ڈاکٹر ہیں, یہ سوال پیش کریں گے. سماعت.
وعلیکم السلام.
کیا چار فقہ مذاہب دین میں انتشار کا باعث نہیں ہے جس کی بنیاد پر مسلمان چار حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور خود کو حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی کہنے لگتے ہیں, جبکہ صحابہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور صحابہ اکرام کو حنفی, شافعی اور مالکی نہ تھے؟
ڈاکٹر گلو صاحب کا یہ جو اعتراض ہے یہ بہت پرانا اعتراض ہے کہ صحابہ کرام تو حنفی نہ تھے, شافعی نہ تھے, مالکی نہ تھے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے دور میں نہیں تھے. صحابہ کے دور میں اگر وہ ہوتے اور نئے نئے مسائل کا اجتہاد کر کے انہیں بتاتے تو صحابہ کرام بھی ان کو جو ہے وہ فالو کرتے, علم کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, فضل کے اعتبار سے وہ اتنے بلند و بالا تھے, علمی مقام ان کا اتنا بلند تھا کہ اگر وہ رسول اللہ کے اگر صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتے اور اجتہاد کرتے تو صحابہ بھی جو ہے وہ ان کی تقلید کرتے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چاروں امام یہ پہلی, دوسری اور تیسری صدی کے ہیں. تو جب انہوں نے مسائل کو استنباط کیا, مسائل کو بتایا, اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مسائل اور ان کے فتاوے کو جو ہے وہ فالو کیا گیا. تو عزیزان گرامی, صحابہ کرام کے دور میں تو یہ لوگ تھے ہی نہیں کہ ان کی جو ہے تقلید کی جاتی اور حنفی اور شافعی کہا جاتا. لیکن معاذ بن جبل کی تقلید کی, صحابہ معاذی تھے. امیر معاویہ کی تقلید کی, وہ معاوی تھے. اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کی, وہ مسعودی تھے. حنفی نہ تھے, شافعی نہ تھے, مالکی نہ تھے, حنبلی نہ تھے, لیکن یہ صحابہ کرام کی تقلید کرنے والے. تقلید تو دونوں دور میں کی گئی ہے, میں نے اس کو پروف کیا ہے کہ تقلید صحابہ کے دور میں کی گئی, جس صحابی رسول کی گئی اس کے وہ مقلد ہوئے, جیسے حضرت معاذ بن جبل کے اہل یمن تھے, انہوں نے تقلید کی. تو تقلید جو ہے وہ پائی جا رہی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. امام مختلف ہے, جس دور میں جو اویلیبل ہوا اس کی گئی وہ. اب اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں اس سے سوال کروں گا کہ آپ جو ہے وہ بخاری کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں؟ صحابہ نے تو بخاری نہیں پڑھی, صحابہ نے تو مسلم نہیں پڑھی, صحابہ نے تو سنن ابو داؤد نہیں پڑھی, صحابہ نے تو یہ کتابیں نہیں پڑھی. تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھائی یہ ساری کتابیں بعد میں مرتب ہوئی, اس لیے صحابہ کیسے جو ہے وہ بخاری پڑھتے. لیکن اصل جو بات ہے کہ صحابہ نے تقلید کیا نہیں تو وہ کی ہے, اور یہاں پہ بھی اصل جو بات ہے وہ یہ کہ صحابہ نے حدیث پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے, تو پڑھی ہے. بخاری مرتب نہیں ہوئی تھی تو بخاری کے ذریعے نہیں پڑھی, لیکن صحابہ کرام حدیث پڑھتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, یاد بھی رکھتے تھے. وہ عمل حدیث پر عمل کرنے کا, پڑھنے پڑھانے کا وہ تھا بغیر بخاری کے. وہ تو بہرحال جو ہے وہ زمانہ مختلف زمانہ تھا. صحابہ کرام کے دور میں جو فقی تھے ان کی تقلید کی گئی. امام ابو حنیفہ بعد میں پیدا ہوئے, اس لیے وہ صحابی وہ حنفی اور شافعی اور مالکی نہ ہو سکے, لیکن بہرحال ان کے دور میں بھی تقلید کا عمل جاری تھا, تقلید کی جاتی تھی اور مجتہدین موجود تھے. اس بات سے جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس کو میں نے جو ہے وہ پروف کیا ہے.
ایک سوال اور یہ بھی ہے جہاں پر آیا ہوا ہے, اسے میں ہی پیش کر دیتا ہوں کہ ہم اجتہاد کیوں نہیں کر سکتے, جیسے فقہا نے اجتہاد کیا, امام ابو حنیفہ نے کیا, امام شافعی نے کیا, امام مالک نے کیا, تو ہم کو اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ ہم اجتہاد کریں, ہم مجتہد کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کا جواب
عزیزان گرامی, اجتہاد کرنا, قرآن اور سنت سے نئے مسائل کو نکالنا, یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اجتہاد کرنے کے لیے مجتہد ہونا شرط ہے, اور مجتہد کے لیے کون کون سی شرطیں پائی جانی چاہیے جانتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہترین عربی جانتا ہو, عربی زبان و ادب پر اسے عبور حاصل ہو. اس کے بعد وہ انتہائی متقی ہو, انتہائی پرہیزگار ہو, اور اس کے اوپر کبھی جھوٹ بولنے کا الزام نہ لگا ہو، پھر اس کے بعد قرآن عظیم کے اوپر اس کی گہری نظر ہو کہ قرآن کی کتنی آیتیں منسوخ ہیں، کتنی ناسخ ہیں، کتنی متشابہ ہیں، کتنی محکم ہیں، کتنی مقید ہیں، کتنی مطلق ہیں، کتنی مجمل ہیں، کتنی مفصل ہیں، اور کتنی آیت احکام کی ہیں، 500 آیت احکام کی، وہ ساری باتوں کا اسے علم ہونا چاہیے، اتنی گہری نظر قرآن پر ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے سامنے حدیثوں کا بھی ایک ذخیرہ ہونا چاہیے کہ حدیث رسول اللہ کی ساری حدیثیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، کتنی ناسخ ہے، کتنی منسوخ ہے، اور کس کے راوی کیسے تھے. رجال کا علم اسے ہونا چاہیے کہ کس حدیث کے راوی کون کون ہیں، اس کی جرا اور تعدیل کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اس طرح سے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی شخص جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا ہے. اور سن لو یہ ساری شرطیں، یہ چار اماموں میں جس طرح سے پائی جاتی ہے بعد میں جو ہے وہ کسی کے اندر پائی نہ گئی. امام بخاری بہت بڑے محدث تھے لیکن وہ مجتہد نہ تھے. اجتہاد کرنے میں امام بخاری سے ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ اگر میں یہاں پر آپ بیان کروں تو آپ جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے. لیکن یہ بات ان تمام کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، رسول اللہ کی 600,000 حدیثیں انہیں یاد تھی، لیکن وہ صرف حدیث کو سنا سکتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ بتا سکتے تھے، یاد رکھنے کی صلاحیت تھی، بہت اچھا حافظہ تھا امام بخاری کا، انہوں نے اسے یاد رکھا. لیکن اس سے مسئلے مسائل نکالنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ امام عمش بہت بڑے محدث تھے یہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ایک شخص نے ان کے سامنے آ کے 8-10 مسائل جو ہے وہ پوچھے. امام عمش جو صرف محدث تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا، آپ ابو حنیفہ سے پوچھیے. امام ابو حنیفہ نے ان تمام مسائل کا فوری جو ہے وہ جواب دے دیا کہ تم نے یہ مسئلہ پوچھا اس کا یہ جواب ہے، یہ مسئلہ اس کا یہ جواب ہے، یہ مسئلہ اس کا یہ جواب ہے. اور اس کے بعد امام عمش حیران رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، استاذ ہیں عمش، یہ شاگرد ہیں. کہا ابو حنیفہ، یہ مسائل کا حل، یہ جواب جو تم نے دیا کہاں سے دیا؟ تو فرمایا کہ حضور، فلاں دن میں نے آپ سے فلاں حدیث سنی تھی، اس سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا. فلاں دن میں نے آپ سے فلاں حدیث سنی تھی، اس کا میں نے یہ جواب دیا. فلاں دن میں نے یہ روایت سنی تھی، یہ حدیث سنی تھی، اس سے میں نے یہ جواب دیا. جب ایک ایک جواب کی دلیل خود عمش کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے انہوں نے دے دی تو حضرت عمش نے جو استاذ سے فرمایا، وہ بڑا تاریخی جملہ ہے، یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن السیادنا، اے گروہ فقہا، اے مجتہدین کے گروہ، تم جو ہے وہ طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اور ہم لوگ دوا فروش ہیں، میڈیکل والے ہیں.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فلسفہ تقلید کانفرنس.
تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حدیث کو یاد رکھنا اور ہے، حدیث کو سمجھنا یہ اور ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کیوں نہیں کر سکتے، آپ حدیث کی کتابیں لے کر بیٹھ جائیے، چکرا جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ سب حدیثوں میں بڑا تضاد ہے. میرے عزیزوں، ایک حدیث بخاری میں ہے کہ جب استنجا کرنے کے لیے بیٹھو تو سرکار نے رخ کیا بتایا، جانتے ہیں آپ؟ شرقو او غرقو، کہ مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو. بتاؤ، اس حدیث کو اگر آپ ہندوستان میں پڑھیں گے تو اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف آپ رخ کریں گے تو آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری الفاظ سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا جائے، لیکن میرے عزیزوں، اس طرح سے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. ایک دوسری میں آپ کے سامنے مثال دوں، ایک حدیث میں کہ اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالو، کیا مطلب ہے بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالو. عزیزان گرامی، آپ اس سے زیادہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جب کھیتی باڑی کریں تو جب ہم اپنے کھیت میں پانی ڈال رہے ہیں تو اس وقت وہ پانی جو ہے دوسرے کے کھیت میں نہیں جانا چاہیے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھیں گے کہ بس دوسرے کے کھیت میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، دیوار وغیرہ بنا دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ آپ کو فقیہ بتائے گا، مجتہد بتائے گا. اس کا یہ معنی ہے کہ زنا مت کرو. پانی سے مراد نطفہ ہے، کھیتی سے مراد جو ہے وہ، سارے محدثین نے فقہا نے بیان کیا، پانی سے مراد جو ہے نطفہ ہے اور کھیتی سے مراد جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ, زنا کی ممانعت کی گئی ہے یہاں پہ. تو بہرحال اس طرح کی بے شمار روایتیں, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ لوگوں نے سوال کیا کہ حضور ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آتی. ایک روایت میں کہ سب سے پہلے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے, ایک روایت میں کہ سب سے پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ لائے, ایک میں کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا, ایک روایت میں کہ سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ حضرت زید بن حارث لائے. تو یہ تو سب تضاد ہے, کوئی ایک ہی شخص سب سے پہلے لایا ہوگا, لیکن اس روایت میں جو ہے وہ چار لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور دانائی جواب دیتی ہے کہ سنو, میرے آقا کے فرمان میں کوئی تضاد نہیں ہے, تمہارے عقل کی کوتاہی ہے, تم رسول اللہ کی حدیث کو سمجھ نہ سکے. میں بتاتا ہوں اس کا معنی, سنو, جس روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے امام صدیق اکبر لائے تو مردوں میں وہ لائے ہیں, جہاں علی کا ذکر ہے بچوں میں وہ لائے ہیں, جہاں خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے عورتوں میں وہ لائی ہے, جہاں زید بن حارث کا ذکر ہے وہاں غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں.
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, فلسفہ تقلید کانفرنس, فلسفہ تقلید کانفرنس.
تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, سوالات اور بھی ہیں اور تفصیل کے ساتھ اس کا میں اور بھی جواب دے سکتا ہوں, لیکن وقت کی جو ہے وہ مجبوری ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع سے دوبارہ اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں,
صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر, کوئی نہیں ہے میرا میں کس کے در پہ جاؤں, کوئی سلطان بندہ پرور, سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, رحم حبیب داور, رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم, 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 تم پر سلام ہر دم. مولانا محمد میاں برطانیہ سے تشریف لائے ہیں دعا کے لیے.
صلی اللہ علیہ نبی علمی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام.
علامہ یوسف رضا صاحب نے اللہ پاک جو ایمان افروز بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جان و دل سے ماننے کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ تقلید کی ضرورت کو اللہ پاک واضح طور پر حضرت علامہ صاحب نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، ان کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ منکرین تقلید کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و صداقت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کارساز، اے بے نیاز، اے بندہ نواز، اپنے پیارے سوہنے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی الفت، سچی محبت، ان کے فضائل و کمالات پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما۔ کارساز، بے نیاز، بندہ نواز، ہمارے اور ہمارے بچوں اور بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ منکرین بے پناہ طاقتوں، قوتوں، دولتوں کے اس بلبوتے پر اللہ پاک ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین و ایمان کو تباہ و برباد کرنے پر کھلے بیٹھے، اللہ پاک ہم مومنین فضائل رسالت پر اپنے غیب دروازے اللہ پاک کشادہ فرما دے، ہم کو بھی طاقتیں ہمتیں عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی غیب ہماری مدد فرما۔ علامہ یوسف رضا صاحب کی عمر میں برکتیں فرما، اللہ پاک ان کے زبان میں خدا کریم اور بھی تاثیر پیدا فرما۔ اللہ پاک ایسے مجاہد ہندوستان